السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیکنڈ جز, امید ہے آپ کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہوگا اور ضروری نوٹس آپ بنا لیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ آپ کے ہمیشہ کام آتے رہیں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے, انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے 17 منتھس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور جب تک آپ ابھی مدینہ نہیں آئے تھے اور مکہ ہی میں تھے, تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اس رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا. لیکن جب مدینہ آئے تو چونکہ یہاں تو کعبۃ اللہ نہیں تھا, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس جو کہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا, اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اصل میں اس کے مقصود یہ بھی تھا کہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی آپ کی طرف راغب ہو جائیں اور اس دین کو سمجھے کہ یہ وہی دین ہے جو ان کے پاس تھا, جس کی شکل انہوں نے بگاڑ دی تھی. تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 منتھ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا, اور یہ تحویل قبلہ کا حکم ڈائریکٹ, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا اب ہم حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنا رخ ادھر پھیر لو, بلکہ اپنا رخ پھیر لو یہ ذکر ہم کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے, یعنی السفہاء, وہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے تھے کہ اچھا یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے مسلمان ہیں اور یہ کس دین کو فالو کر رہے ہیں کہ کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ کیا دین ہوا. تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سند فراہم کر دی, دلیل سے بات بتا دی کہ بے وقوف مسلمان نہیں, بلکہ بے وقوف تو وہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ اعتراض جو کرے گا ایکچولی وہ نافرمان بھی ہوگا نادان بھی ہوگا. بھلا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی ہمت کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس نہ کرے, اس کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس نہ ہو, تو وہی نادان اور بے وقوف ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کس نے تمہیں پھیر دیا. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ تمہیں کس نے اپنے قبلے سے پھیر دیا. کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں, جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے. تو ایکچولی جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں, لیکن مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول اور تسلیم کر لیتا ہے. مومن کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چوں چرا نہیں کرتا, قیل و قال نہیں کرتا, ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا, بس جیسے ہی حکم آتا ہے وہ سمعنا و اطعنا کہتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ اکرام ماشاءاللہ, اسپیشلی مہاجرین کو آپ دیکھیں کہ مہاجرین سالہ سال سے کعبۃ اللہ کے ارد گرد رہتے تھے, وہ ان کا شہر تھا. پھر انہوں نے کعبۃ اللہ 13 سال تک انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اور جب جیسے ہی وہ مدینہ آئے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا, ایک لفظ نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, کسی نہ مہاجرین نے نہ انصار نے کوئی بات نہیں کی, بس جدھر وہ اللہ کے رسول کو رخ کرتے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے وہ فوراً سر جھکا دیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں جو بے وقوف جو نادان ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اعتراض ہوتا ہے. اچھا یہ عورتوں کو پردے کی پابندی کیوں لگا دی, اچھا یہ طلاق کیوں رکھ دی, اچھا یہ ایک عورت کی گواہی دو یا ایک مرد کی گواہی کے برابر دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے. وہ ہر حکم پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اچھا نہیں لگتا. یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اصل میں جو اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر, اور منافقین بھی ایسے کیا کرتے تھے اور یہود بھی ایسے کیا کرتے تھے. تو ہم کو، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے. ہم دیکھیں اپنے آپ میں، غور و فکر کریں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض تو نہیں کرتے، ہم کوئی چون چرا تو نہیں کرتے، ہم کو کبھی ایسا تو نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ چار شادیوں کی اجازت دی ہے اس پر ہم باتیں بناتے ہوں. تو ہمیں کسی حکم پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ذاتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ چیز آپ، ہو سکتا ہے کسی کو ناپسند ہو، لیکن اس کو اپنی پسند کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہوگا. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں نماز ایک ایسا کتنا مین ہمارا ستون ہے ہمارے دین کا، نماز کے قبلہ تحویل کیا گیا، تحویل قبلہ کا جو حکم آیا کہ اس طرف رخ کر کے نہیں بلکہ اس طرف رخ کرنا. اور یہ تحویل قبلہ دراصل ایک بہت بڑی ایک نشانی تھی، ایک سمبول تھا کہ اب یعنی جو یہودیوں کو جو عہدہ دیا گیا تھا اس عہدے سے ان کو معزول کر دیا گیا. جو امت اس وقت امت وسط تھی، وہ امت جو کہ دوسروں کی لیڈر تھی اور رہنما تھی، اب وہ امت کو ہٹا دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترک کر دینے کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو ایکچولی تحویل قبلہ بہت بڑی نشانی تھی کہ اب جو ہے رخ چینج ہو رہا ہے، فیز چینج ہو گیا. اب تم لوگ رہنما اور تم لوگ پیشوا نہیں رہے ہو اے بنی اسرائیل، اب رہنمائی اور پیشوائی کا منصب اب امت مسلمہ کے ذمہ آ گیا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں. ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا، جب عہدہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہیں، اس کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی ہماری جو دین میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، وہ کتنی بہترین ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. کہ ہماری تو صفوں میں اتنا ڈسپلن ہم کو سکھایا گیا کہ صفیں آگے پیچھے نہ ہوں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں مسلمان مومن ماشاءاللہ، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. جس امت کی عبادات میں اتنا ڈسپلن ہو، اس امت کی زندگی میں کتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، آپ بتائیے. لیکن کیا آج ہم مسلمان ویسے ہی ڈسپلن، ویسے ہی آرگنائز، ویسے ہی اصولوں کے پابند کیا ہم ہیں آج؟ ہم کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا ہم ہر کام کرتے وقت، ہر کام میں صحیح ترتیب کو مد نظر رکھتے ہیں، آرگنائز وے میں ہم کام کرتے ہیں؟ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہ تحویل قبلے کا حکم دراصل بہت بڑا حکم تھا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل اعلان تھا، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے. اب یہ ہدایت کا کام دینا، یعنی رہنما جو لوگ بننے والے تھے یا اس وقت اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، یعنی امت مسلمہ. تو یہ جو تحویل قبلہ تھا، دراصل یہ بہت بڑا ایک سمبول تھا، نشان تھا کہ بیت المقدس کو ہٹا کر اب بیت اللہ جو ہے سینٹر کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی سے ہٹا کر، اس منصب سے ہٹا کر، باضابطہ ان کو معزول کیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا گیا. سبحان اللہ، کتنا بڑا، آپ سوچیں کتنی بڑی ذمہ داری ہم کو ملی، کتنا بڑا عہدہ ہم کو ملا. لیکن کیا آج اس ہم عہدے کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. سبحان اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کی پیروی کرتے تھے اس کا حکم قرآن میں ہمیں نہیں ملتا، یعنی کون سے قبلے کی پیروی کرتے تھے اللہ کے رسول، یہ تو ہم کو حدیث سے ملتا ہے، اور اللہ کے رسول بیت المقدس کے قبلے کی پیروی کرتے تھے. اور یہاں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اب یہ جو 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کا ذکر ہم کو قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر وحی خفی بھی ہوتی تھی، یعنی ایک وحی جلی، یعنی وحی مطلوب جس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جو تلاوت جو آج ہم کرتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی خفی ہوتی تھی جو کہ حدیث کی صورت میں تھی، جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی حکم کی حیثیت رکھتی ہے. تو پہلے جو حکم تھا وہ کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ وہاں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے رسول کو حکم دیا تھا. تو ایکچولی دیکھا جائے تو اصل رسول کی پیروی ہے، رسول کی پیروی کرو گے ہی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ممکن ہوگی تم سے. اگر تم رسول کی پیروی ہی نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی تم سے ممکن نہیں ہو سکے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول کی پیروی کتنی ضروری ہے. تو صحابہ کرام نے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، جو رسول کو وہ دیکھتے رہے ویسی ایز اٹ از فالو کرتے رہے. لیکن اصل آرگیو کرنے والے، اصل اعتراض کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے. اور یہود اصل میں بہت اپنی نسل پرستی میں، اپنے غرور میں مبتلا تھے. ان کو اپنا آبائی دین یا پھر ان کو اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے اپنے اوپر غرور پیدا ہو گیا تھا کہ ہم بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ہمارے قوم میں مسلسل انبیاء آتے رہے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم تو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے یہاں تو کثرت سے انبیاء ہیں، وہ انبیاء ہماری بخشش کروا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے. لہٰذا ان کو ایک زوم پیدا ہو گیا تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم جو کر لیں ہم پر 100 خون بھی معاف ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہی کامیاب ہوگا. اب یہ جو امت وسط کی بات کی گئی ہے، دیکھا جائے تو میں اور آپ ہم لوگ امت وسط ہیں، وسط بیچ کی امت. یعنی آپ سمجھے کہ ہم کس کو جوڑے، یعنی جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے، اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان صحابہ کرام نے اس قرآن کو ہم تک منتقل کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، اس کو لکھا، اس کو حفظ کیا. تو قرآن کو ہم ایک طرف سے تھامے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہوں گے پاور پوائنٹ پہ، پکچر میں آپ سامنے دیکھیں، تو ایک طرف قرآن ہے تو ہم ایک طرف قرآن کو پکڑے ہوئے، اور بیچ میں ہم ہیں سمجھے، یہ ہم امت وسط ہیں، اور ایک طرف لوگ ہیں. یعنی ہم کو اس قرآن کی دعوت کو یہ لوگوں تک پہنچانا ہے، تو مطلب ہم تبھی امت وسط بن سکتے ہیں. کیونکہ ہم کو کیوں امت وسط کہا گیا ہے؟ ہم بیچ میں ہیں، ہم ایک طرف سے وحی کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ وحی کی تعلیمات سے محروم ہیں، ہم کو اس تعلیمات کو ان کو آگے تک پہنچانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہم بھلا کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ ہمیں اتنے لوگوں تک دعوت کا کام پہنچانا ہے، ہمیں اتنے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، ہمیں خود امت مسلمہ میں اصلاح کا کام کرنا ہے. ہماری امت، ہمارے مسلمان لوگ خود کتنی گمراہی کا شکار ہیں، کس قدر بدعات میں اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہیں، عمل سے بے بہرہ ہیں، اور دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو کیا بھلا میں چین سے سو سکتی ہوں، مجھے سکون سے نیند آ سکتی ہے کہ میں تو اکیلی چلی جاؤں جنت میں اور سارے لوگ اللہ نہ کرے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوتا ہے جو خیر اس نے اپنے لیے پسند کی ہے، وہ ہی دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے. تو دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. جو خیر میں نے حاصل کی ہے، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں سب کو ساتھ میں جنت میں لے کر چلوں، بھلا مجھے اکیلی کا وہاں کیا دل لگے گا. تو لہٰذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو امت وسط یہ کون ہوتی ہے، کیسی قوم ہوتی ہے؟ جس کو کامل شریعت دی گئی ہو، جس کے پاس دین مکمل ہو، اس میں اب کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی اس میں اب اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا ہے، نہ جو کچھ ہے اس میں سے کوئی کمی کر سکتا ہے. ہم لوگوں کو کامل شریعت ملی ہے. امت وسط کا مطلب ہوتا ہے کہ اقوام، یعنی بالکل اسٹریٹ کھڑی ہوئی سیدھی قوم، یعنی وہ اتنی اسٹریٹ ہے کہ ہر کوئی اس پر نظر ڈال سکتا ہے، وہ ہر ایک کو نظر آتی ہے، وہ سیدھی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں. اس کا مطلب مناہج بھی ہوتا ہے، یعنی طریقہ راستہ، ایسا واضح مذہب، یعنی ایسا واضح راستہ جو کہ سیدھا منزل مقصود تک پہنچاتا ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. یہ تمام معنی امت وسط کے آتے ہیں. سوچیں بھلا کہ ہم امت وسط ہیں، ہم کو کامل شریعت دی گئی ہے، ہم اس کے اندر کوئی کمی زیادہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے طلاق کے معاملات میں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری قوموں نے، یعنی غیر مسلم قوموں نے بھی ہماری شریعت کا مذاق بنا لیا ہے. ہمیں خود ہی طلاق کے طریقے معلوم نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، اور وہ گورنمنٹ اس کو وجہ جواز بنا کر الیکشن اس کے اوپر جیت رہی ہے یا اس کو مدعا بنایا ہے، اور خود ہمارے مسلمان ٹی وی شوز میں آ کر اس پر ڈسکشن کریں جبکہ انہیں خود ہی نہیں معلوم ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہوتا ہے. جس چیز کو تم لوگ بلیم کرے تو قرآن تو خود اسے بلیم کرتا ہے تم سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے خود ایسے شخص کو گناہگار کہا ہے. تو شریعت کو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ شریعت میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. شریعت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس کو ایز اٹ از آپ کو فالو کرنا ہے. تو یہ دین اسلام امت وسط کا جو راستہ ہے وہ ایسا واضح راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. تو ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، ہم بیچ کی امت ہیں، ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس مشن کو ہمیں انجام دینا ہے. لیکن کیا اس مشن کی تیاری ہم نے کی ہے؟ کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ تگ و دو، کچھ بھاگ دوڑ، کچھ کوشش، کوئی سعی، کوئی جدوجہد کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے سونے اور کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے. ہماری شادیوں کا حال آپ دیکھ لیں، ایک دن کے نہیں پانچ پانچ دن کی شادیاں ہوتی ہیں ہماری، اور اس پانچ دن کی شادی کے لیے ہم پانچ مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، پانچ مہینے پہلے سے شاپنگ کے جو چکر لگتے ہیں، کیا ہمارا حال ہے؟ تو بھلا امت وسط ایسے بیکار کے کاموں میں لگ جائے گی تو یہ اتنا بڑا جو کام سنبھالنا ہے، یہ مشن کون سنبھالے گا؟ کون اس کی تیاری کرے گا؟ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس امت وسط اور خیر امت میں شامل ہونے کے جو عز و شرف کے ساتھ ساتھ ہم پر عظیم ذمہ داری کا بوجھ بھی آن پڑا ہے. ہمیں بہت بڑا کام انجام دینا ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں ہمارا احتساب ہوگا، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی تم نے اس کو کہاں تک ادا کیا، کہاں تک پورا کیا؟ آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس سے پھر کیا پتہ چلا؟ کہ ہمیں یہ احساس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے منصب کو پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اور اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں. اس رمضان میں یہ عزم کریں، آئیے مل کر ہم حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے یہ بات کا ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان سے اپنی زندگی کو چینج کر دیں گے. اس رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، ہم ٹریننگ لیں گے، اور یہ ٹریننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم باقی کے 11 مہینے دین کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کریں گے انشاءاللہ. بہت کام کی ضرورت ہے میری بہنوں، اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، یقین جانیے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہمیں غیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امت وسط سے مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ جو عدل اور انصاف پر قائم رہے، افراط اور تفریط سے پاک ہو، غلو سے پاک ہو، دنیا کی قوموں کے درمیان ایک صدر کی، یعنی سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی طرح. سبحان اللہ، آپ سوچے کتنا بہترین مطلب ہے امت وسط کا، کہ پوری دنیا میں جتنے مسائل ہوں گے وہ سب کس کی طرف رجوع کریں گے؟ امت وسط کی طرف. یہ ایک ایسا اعلیٰ گروہ ہوگا، ایک ایسی اس کی الگ پہچان ہوگی، اس کی ایسی آئیڈینٹیٹی ہوگی اس کے عدل کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے انصاف کی وجہ سے، جو افراد اور تفرید سے پاک ہوگا، جو نہ عیسائیت کو فالو کرتا ہے، نہ رہبانیت کی طرف چلا گیا، اور نہ ہی یہودیوں کی طرح جو شریعت کو پھیلان کر بالکل حدود کو کراس کر گئے اور اپنی منمانی زندگی گزاری، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا. نہیں، بلکہ ہم دونوں کے بیچ غلو سے پاک، نہ ہم اپنے نبی کو نعوذ باللہ عیسائیوں کی طرح خدا کے برابر درجہ دیتے ہیں، بلکہ ہم نبی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہی درجہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف ہیں، آپ عام انسانوں کی طرح نہیں، کیونکہ آپ پر وحی آتی تھی، آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے ہیں. تو ہم خلوع سے پاک ہیں، دنیا کی قوموں کے لیے ہم سینٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، سبھی کو اگر کوئی خیر حاصل کرنا تو ان کو ہماری طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمارے پاس آنا پڑے گا، امت وسط کے پاس آنا پڑے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ویسا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق، ہمارا اخلاق اور کردار واقعی میں ایسا ہو. تو بہرحال جو تحویل قبلہ کا حکم تھا، یہ 2 ہجری میں پیش آیا، اور 17 مہینے تک کی تقریباً مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد قبلہ چینج کر دیا گیا، اور کچھ ایک گروہ جو تھا وہ نماز کی حالت ہی میں ان کو چینج ہونا پڑا. آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، اس سے پھر ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر شطرہ کا لفظ آیا ہے، فولو وجوہکم شطرہ، شطرہ سمت کو کہتے ہیں، یعنی ایک پورا ایریا، ایک پوری سمت، ایک پوری ڈائریکشن سمجھے۔ تو ہم جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اصل میں بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کھڑے رہیے، نہیں نہیں ایسا نہیں، وہ بار بار آپ کو پلٹاتے رہتے ہیں، بار بار آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو ایکچولی پوری سمت ہوتی ہے، آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو وہ قبلہ ہی ہوگا، سمجھے نا آپ بات کو۔ جیسے کہ اتنا ترچھا نہیں، تھوڑا اور ترچھا، تھوڑا اور ترچھا، تھوڑا اور ترچھا، پریشان کر دیتے ہیں نماز پڑھنے والے کو۔ تو اتنا ترچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سمت یعنی جو ڈائریکشن میں آپ نماز پڑھیں وہ پورا ایریا جو ہے قبلہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ جو 144 آیا تھا جس میں تحویل قبلے کا حکم ہے، اور یہاں سے مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ کتنا چینج ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا پہلے ہی، یعنی آپ اس وقت نماز میں نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے دے گا کہ اب تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا تھا یا قبلہ تحویل ہوا تھا، یہ سیکنڈ ہجری میں ہوا، اور کچھ مسلمان کسی صحابیہ کے گھر پر موجود تھے، تو اس وقت یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ بشر ابن برا کے گھر پر بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور کعبہ جنوب کی طرف ہے، اور صلاۃ العصر کے وقت وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر ایک منادی یعنی کسی شخص نے ندا دی اور آواز لگائی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور غالباً وہ ظہر کی نماز تھی جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اور کسی دوسری بستی میں پہنچتے پہنچتے ان کو اثر ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور کعبۃ اللہ جنوب کی طرف ہے، تو اب آپ سوچیں کہ کتنا ان کو ٹرن ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا ڈسپلن آپ دیکھیں اور ان کی اطاعت کا حال آپ دیکھیں، یہ واقعہ تو پڑھ کر دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے، اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے گئے گزرے ہیں، یعنی وہ کیسے سمعنا و اطاعنا کہنے والے لوگ تھے کہ جیسے ہی سنتے فوراً اطاعت کرتے تھے۔ ہم تو کیا کہتے کہ اچھا سلام پھیر دیں، نماز ختم ہو جائے، اس کے بعد قبلہ تبدیل کر دیں گے، لیکن سبحان اللہ وہ صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور اسی لیے ان کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل ملا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جس طرف امام تھے ان کو ٹرن ہو کے بالکل وہاں جانا پڑا جہاں پچھلی صف تھی، سب سے آخری صف تھی، تو آپ سوچیں کتنا ٹرن ہونا پڑا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور نماز کی حالت میں وہ ٹرن ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے آ گئے، اور نماز میں ہی یہ کام انہوں نے کیا، ماشاء اللہ، آپ سوچیں کہ کیسا ان کا ڈسپلن ہوگا۔ تو یہ پھر قبلہ تبدیل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیت نازل فرمائی، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف تاکید کی کہ اب تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دو، تاکہ کسی کو تمہارے خلاف کہنے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی کہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اہل کتاب کی پیروی کرنا جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہو تو تم ظالموں میں ہوگے۔ وہ لوگ الرٹ ہو جائیں اور ہوشیار ہو جائیں جو اہل کتاب کی پیروی کرنے کو باعث سے فخر سمجھتے ہیں۔ آج ہم اتنا اندھا دھن مغرب کی طرف یا مغرب والوں کی طرف اور ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اتنا فخر سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو فلاں فلاں کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر وہ لوگ ظالم ہوں گے، جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہے، ہمیں کسی دوسروں سے کوئی اصول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہم دوسروں سے کیوں ان کی کچھ چیزیں لیں یا ان کی تہذیب ہم کیوں لیں۔ الحمدللہ ہماری خود ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے، اسلامی اقدار ہے، ہم کو دوسروں کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ، اور ہم اس پر الحمدللہ پراؤڈ ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اسلام کے فالوورس ہیں، اور ہم کو اس میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا ماؤں کی گود میں, ورنہ ہم آج کہاں بھٹک رہے ہوتے. تو بہرحال وہ لوگ ظالم ہوں گے جو اہل کتاب کی پیروی کریں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, آیت نمبر 146 دیکھیے, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے کہ تمہاری رب کی طرف سے, لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, ٹرن ہوتا ہے. بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. سبحان اللہ, کتنا اچھا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق, اپنی چوائس کی بنا پر, یا اپنی جو بھی اس کے خود کی دل میں خواہشات ہوتی ہیں اس کی طرف وہ ٹرن ہوتا ہے, اس کی طرف رخ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیا کرو, بھلائیوں کی طرف سبقت جاؤ. ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے, ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے, کسی نے کوئی لائن چوز کی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ بلا وجہ بہت ہی ریلیونٹ سے ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں جو ٹائم ہے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے, اور کچھ لوگ ہیں اسی ٹائم سے اتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر ایک کی خود کی چوائس ہوتی ہے, جو اس کی پسند ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ راستہ چوز کرتا ہے. لیکن تم کیا کرو, تم نیکیوں کے راستے کی طرف مڑو, تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اور جو سکون, جو خوشی نیکیوں کی طرف سبقت کرنے میں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصا, اور یہ مسجد قبلہ تین آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں پکچر میں, کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. نہیں, ان لوگوں نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی, اور آدھی نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی. لہٰذا اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین بن گیا. یعنی جس صحابی کے گھر پر وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, یا جو صحابیہ تھیں ان کے گھر نماز پڑھ رہے تھے, اس گھر کو مسجد بنا دیا گیا, اور پھر اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں آج بھی اگر جب جو لوگ مدینہ جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں جاتے ہیں, کیونکہ وہاں دو رکعت نماز پڑھنا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے کیا ہم اس کو خوشی خوشی قبول کرتی ہیں؟ کہیں ہم اس میں ہیلے بہانے اور قیل و قال تو نہیں کرتے, یا اس پر اعتراض تو نہیں کرتے, یا آگے پیچھے تو نہیں ہوتے؟ تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آئے ہم اس کو فوراً آگے بڑھ کر لے لیں اور نیکیوں میں سبقت کریں. لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو رننگ ریس ہوتی ہے اس میں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, کئی دن سے پریکٹس ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد وہ شخص فرسٹ نمبر آتا ہے تو اس کو ایک گولڈ میڈل ملتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کا نام ریکارڈ میں رکھا بھی جائے. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے کہ یہ رننگ ریس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تم کس میں رننگ ریس کرو, تم کس میں ریس لگاؤ, سبقت تمہیں کس میں کرنی ہے؟ نیکیوں میں کرنا ہے. نیکی کے کام کرو. جو جتنی زیادہ نیکی کا کام کرے گا, جو جتنے اپنے گولز ہائی رکھے گا, جو جتنا اپنا ایم, اپنی زندگی کا مقصد نیکیوں کو بنائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں پہنچنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے, پھر وہ اس کے لیے جدوجہد بھی کرے گا, اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرے گا. تو جو نیک کام ہیں, جو نیکیاں ہیں, وہ انسان کو آگے بڑھاتی ہیں. اور نیکیوں کا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں گناہوں کو. یعنی آپ نیک کام کرتے رہیں, اس میں کمپیٹ کرتے رہیں, اس میں سبقت لے جاتے رہیں, اس میں آگے بڑھتے رہیں, ریس لگائیں نیکیوں میں. اگر آپ کی کوئی بہن ماشاءاللہ, کوئی آپ کی دوست ہے, الحمدللہ اس کی تلاوت بہت اچھی ہے, تو آپ اس سے بہتر تلاوت کرنے کی کوشش کریں. کسی کو حفظ ہوا ہے, آپ اس سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کریں. کوئی دین کے کاموں میں دو دن لگاتے ہیں ہفتوں میں, آپ تین دن لگائیں. تو اصل تو سبقت کس میں کرنی ہے؟ نیکیوں میں کرنی ہے. ہمیں لباس میں اور گھر میں اور صوفے اور گاڑی اور کار میں, اس میں سبقت نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنیں انشاءاللہ. ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مفہوم ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سے ہم یہ زوم میں مبتلا نہ رہے کہ ہم تو اچھا سید ہیں, یا ہم تو شیخ ہیں, یا ہم بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یا ہم امت محمدی ہیں, بخشے بخشائے نہیں. اگر ہمارا عمل پیچھے ہو جاتا ہے تو ہمارا حسب نصب ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا. اصل چیز ہے ہمارا عمل, تو ہم کو اپنے عمل کو آگے بڑھاتے رہنا ہے انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیہ نمبر 149. ومن حيث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو, کیونکہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو, اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بننا ہوگی, تو ان سے نہ تم ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں, اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. سبحان اللہ, کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہذا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو. سبحان اللہ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا ہے بیسیکلی یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یتلو علیکم آیاتنا یعنی تلاوت کتاب, وہ یزکی کی مطلب تزکیہ, وہ یعلمکم الکتاب اور کتاب کی تعلیم. آپ دیکھیں کہ تلاوت الگ ہے اور تعلیم کتاب الگ ہے. اس سے آپ کو سمجھ جائیے کہ تعلیم کتاب کا مطلب کیا ہے, یعنی کتاب کو سمجھنا, کتاب کو سمجھانا, کتاب کو سمجھا کر پڑھانا. ورنہ تو یتلو علیکم آیاتنا میں وہ بات آ گئی تھی کہ کتاب بس تلاوت کر کے سنا دیں. تو جو ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیوں اتنی تفسیر کے پیچھے پڑے ہیں, کیوں سمجھ رہے ہیں قرآن کو, یہ کچھ لوگ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے کہ یہ آپ لوگ لفظی ترجمہ کیوں پڑھا رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ. استغفر اللہ, اس سے جو فائدہ جو پڑھے جو لوگوں نے پڑھا ہے وہی جانتے کہ اس سے کیا فائدہ ہے. الحمدللہ جو ہماری زندگیاں سنوری ہیں یہ قرآن کے فہم کی وجہ سے تو سنوری ہیں. الحمدللہ آپ خود جو لوگ پڑھ چکے ہیں تعلیم القرآن وہ جانتے ہوں گے کہ کتنا چینج آیا ان کی لائف میں ماشاءاللہ. تو یعلمکم الکتاب الگ ہے اور یتلو علیکم آیاتنا الگ ہے, یعنی تلاوت کتاب الگ ہے اور تعلیم کتاب الگ ہے. تو پہلا ہوا کتاب کی تلاوت, دوسرا ہوا تزکیہ, تیسرا ہوا کتاب کی تعلیم, اور چوتھا ہوا والحکمہ. اور حکمت سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد واللہ احادیث رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اور کیسے یہ حکمت آ سکتی ہے, جو جتنا حدیث سے قریب ہوگا, جو جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنی اس کے اندر حکمت اور فراست آتی چلی جائے گی. سبحان اللہ, تو جتنا ہم حدیث کو فالو کریں گے صحیح حدیث کو اتنی ہمارے اندر حکمت آئے گی. تو یہ چار مقصد خاص طور سے بتائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور وہ باتوں کو بتانا جو ہم نہیں جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا. واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے رسول کو بھیجا, اور ہمارے رسول نے ہمیں ہر چیز بتا دی ماشاءاللہ. اٹھنے بیٹھنے کے آداب, چلنے پھرنے کے آداب, کھانے پینے کے, بات کرنے کے, ازدواجی زندگی کے آداب, سب ہر چیز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے جس نے ہمارے لیے رسول بھیجا. الحمدللہ. پھر فاذکرونی اذکرکم, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور کسی کا قول ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ جانتے, کہا کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا. اور یہ آیت انہوں نے پڑھ کر سنا دی. واقعی میں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, اگر جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ویسے ہی تنہائی میں یاد کرتا ہوں, اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا یاد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کتنا اپنے پاس کی مجلس میں کرتا ہے, اپنے فرشتوں کی مجلس میں, تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. آج کتنا وقت ہے ہمارے پاس, آپ بتائیں ذکر و اذکار کے لیے کب ہم بیٹھے تھے لاسٹ ٹائم, کب ہم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے, کہ رات کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ گھڑیوں میں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اور سب سے بیسٹ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وہ رات کا آخری حصہ ہے، کہ اس رات کے آخری حصے میں آپ تلاوت قرآن کریں، اور یہ تلاوت قرآن، صبح شام کے اذکار، دعائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اصل میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وشکرو لی، میرا شکر ادا کرو، اور میری نافرمانی نہ کرو، مطلب میرا کفر نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناشکری کفر ہے، کیونکہ اگر انسان کیسے بھلا ناشکری کر سکتا ہے اگر وہ یہ دیکھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس دینے کے لیے مہلت دی ہے، جو وہ جس دنیا میں وہ سانس لے رہا ہے وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ہوا کو زہر آلود کر دیتا تو وہ سانس کیسے لے پاتا، اور اگر لیتا بھی تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ تو اگر اس کے پاس دنیاوی کوئی چیزیں نہ بھی ہوں تو اس کے پاس الحمدللہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور یہ ناشکری انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہائے کیا کریں پورا ہی نہیں پڑتا ہے، ہائے کیا کریں تنگی ہے، بس ہمیشہ شکایتیں کرتے رہنا، ہمیشہ شکایتیں کرتے رہنا، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ان کی زبان سے آپ سنیں گے نہیں۔ تو جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور کفرانے نعمت سے بچا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے کفر سے بچا جائے۔ پھر آگے آئیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نماز کی بات کی گئی ہے، اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نیکیوں میں سبقت کرنا، تو اللہ کے رسول سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، اور مختلف اوقات میں اللہ کے رسول نے مختلف باتیں بتائی۔ ایک حدیث میں آپ نے بتایا کہ اول وقت پر نماز پڑھنا، تو آپ دیکھیں کہ نیکیوں میں سبقت بھی ہو جائے گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو نماز آپ کو ہر معاملے میں کیا کرتی ہے، سپورٹ فراہم کرتی ہے، نماز آپ کو ہر معاملے میں مدد دیتی ہے، نماز آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے، نماز کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں۔ پھر ہم عبادت کریں تو سنت کے مطابق عبادت کریں، اور سنت کا اہتمام بھی کریں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں جو اللہ کے رسول نے اکثر ادا کی ہیں اور اس کو چھوڑا نہیں ہے کبھی، جس کے بارے میں پوچھ ہو سکتی، تو وہ عبادات ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہیں۔ اور نیکی میں سبقت کیسے ہوگی، یا ہم اول وقت پر نماز کی پابند کیسے ہو سکتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا، یہ اور نیکی میں آگے بڑھنا ہوا، یا جو لوگ صدقہ دے رہے ہیں آپ آگے بڑھ کر صدقہ دے دیں۔ پھر قرآن کی تلاوت، اس میں بھی آپ سب سے آگے بڑھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا پہلے تم کر لو بعد میں ہم کریں گے، نہیں، تو نیکی میں آپ سب سے پہلے آگے بڑھیں، آپ نیکی میں سبقت لے جائیں، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ اور الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نفل نماز یا جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جو اذکار کے الفاظ ہیں، جو دعاؤں میں ہمیں سکھائے گئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب آپ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور ہر ذکر کے الگ الگ فائدے ہیں۔ ہر ذکر کا اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ہمیں رکھا ہے، ہمارے لیے رکھا ہے، جیسے کہ توحید، تکبیر، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کے جلال کو ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ پھر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، شکر گزاری، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اور استغفار، سب سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال، نیک اعمال میں اضافہ، تو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ استغفار کی جیسی قوت اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو استغفار بار بار کرتے رہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پھر استقامت اور انکساری ہمارے اندر اس سے پیدا ہوتی ہے، جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے سے بچتے ہیں، تکبر سے بچتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب بھی کوئی نقصان ہو تو ہم کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اور صبر اور شکر، یہ دو ایسی نعمتیں جو کسی اگر حاصل ہو گئیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے فقر و فاقے سے، فاقے کشی سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصانات سے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کتنے دن وہ بھوکے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا. وہ لوگ دو چاند دیکھ لیتے لیکن گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی. آپ سوچیں آج ہم اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں؟ آج تو ہماری شروعات ہی کچن میں جانے سے ہوتی ہے، یعنی ہم صبح اٹھتے ہیں تو کچن میں جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری. آپ کو یاد ہوگا کہ ابو ہریرہ ایک بار بھوک سے اتنے نڈھال تھے اور کیسے انہوں نے صبر کیا اور اس کا اظہار نہیں کیا. تو بھوک سے نڈھال تھے، انہوں نے ابو بکر صدیق کو روک کر ان سے قرآن کی ایک آیت سمجھنا چاہیے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق ان کو روک لیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور کچھ کھلا پلا دیں. لیکن ابو بکر صدیق سمجھے نہیں اور آیت کو سمجھائے آگے بڑھ گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے کیا، آیت کو سمجھایا اور آگے بڑھ گئے اور چلے گئے. جب اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، اور کہا کہ اے ابو ہریرہ کے بھوکے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات سے پوچھوایا گیا کہ کوئی چیز ہے گھر میں، تو کہا سب کے گھر سے جواب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کے گھر سے جواب ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے جو کسی نے آپ کے لیے بھجوایا ہے. تو کہا جاؤ وہی لے آؤ. ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیش آئیں گے، یا آپ کی عادت مجھے معلوم تھی، اور اللہ کے رسول ضرور یہ کہیں گے کہ پہلے سب کو پلاؤ. اور وہی ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ، اور میں تمام کے پاس گئے اور سب کو دودھ پلاتا رہا. آخر میں جب اللہ کے رسول اور میں بچ گئے تو میں نے اللہ کے رسول کو پیالہ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے تم پیو، پھر میں نے پیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور پیو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس. آپ نے فرمایا کہ نہیں اور پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ بھی ایک معجزے میں سے تھا کہ وہ دودھ کا پیالہ سب کے لیے کافی ہو گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے دو تین دفعہ دودھ پیا اور میں سیر ہو گیا. میں نے کہا بس یا رسول اللہ اب میں سیر ہو گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول نے پیا. اس سے ہمیں ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا ماشاءاللہ، کہ پہلے دوسروں کو دینا پھر آخر میں خود کھانا پینا. اور آپ نے صحابہ کو کی بھی تربیت ویسی کی اور وہ جانتے تھے کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ اس سے اچھے اخلاق ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کہ دوسروں کو پیش کر کے بعد میں اپنے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے کیسی زندگی گزاری، بھوکے رہتے تھے، لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے جنگلوں میں، اس سے جو کچھ ملتا وہی کھاتے تھے پیتے تھے. ان کے یہاں کوئی چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی کھانا نہیں بنتا تھا. کبھی کوئی صحابہ نے کچھ بھیج دیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکے سو گئے. کھجوروں کے وہ لوگ گچھے بھیج دیا کرتے تھے خوشے، اور وہ رسیوں پر لٹکا دیے جاتے تھے، بس وہ کھجوریں کھا لیتے تھے اور سو جاتے تھے. کیسے اور انہوں نے پھر اسی حالت میں اصحاب صفہ نے تقریباً یہ 70 سے زیادہ لوگ تھے، اور ہر بار یہ کم زیادہ ہوتے رہے اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، اور انہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. اصحاب صفہ ان کا خود کا کوئی گھر نہیں تھا، یہ لوگ گھر بار چھوڑ کر اسلام قبول کرنے آئے تھے. تو کیسے ان لوگوں نے آپ دیکھیں کیسے قربانیاں دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر انہوں نے دین سیکھا ماشاءاللہ. اور یہ جو اصحاب صفہ تھے یہ اللہ کے رسول کی ایکچولی اسٹینڈنگ اسپرچل آرمی تھی. جب لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول ان کو بھیج دیتے قرآن سکھانے کے لیے. جب لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی کہ ہمیں کچھ اور چاہیے، کچھ اور سیکھنا ہے، تو اللہ کے رسول ان کو بھیج دیتے. جب جنگ کا موقع آتا یہی لوگ آپ کی آرمی بن جاتے تھے ماشاءاللہ. یعنی ان لوگوں نے دین اتنے اچھے سے سیکھا تھا اور جنگ کی ٹریننگ بھی لی تھی ماشاءاللہ. تو کیسے وہ لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک ان کا نام موجود ہے ماشاءاللہ. ابو ہریرہ کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی جس میں ہم ابو ہریرہ کا نام نہ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عروہ بن زبیر سے کہا انہوں نے ایک دن کہ ایک چاند گزر جاتا پھر دوسرا چاند گزر جاتا، اور ہمارا گزارا صرف دو کالی چیزوں پر ہوتا، یعنی کھجور اور پانی پر. یعنی گھر میں چولہا نہیں جاتا تھا، کوئی گرین ہی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. ہم بھی مسلمان ہیں، ہم دیکھیں آج تو الحمدللہ ہمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا ہم کبھی بھوکے سوتے ہیں، کہ کبھی ہم پر ایسے حالت گزرے کہ ہم نے کھجوروں پر گزارا کیا ہو. الحمدللہ ہم روز چاول روٹی سے ہر چیز بہتر سے بہتر الحمدللہ، جو آج کے ہمارے غریب ہیں وہ بھی بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بعض وقت بھوک سے آزمائے گا، بعض وقت نقصانات سے آزمائے گا، لیکن ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اصل تو صبر کا یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصبر بالصدمت الاولى، صبر وہ ہے جب صدمے کے شروع میں کیا جائے. یعنی کہ خوب رو لیا، پیٹ لیا، خوب نقصان ہونے پر خوب آہوزاری کر لی، اور پھر کہیں کیا کریں، صبر تو کرنا ہی تھا. اب ہم زیادہ تر جب تھوڑ دلے کب ہوتے ہیں اور تنگ دلی میں کب مبتلا ہوتے ہیں، اسپیشلی جب تو یا تو کوئی نقصان ہو جائے بزنس کا، یا پھر ہمارے کسی پیاروں کی وفات ہو جائے، اور جو ہماری شکایتیں چلتے رہتی ہیں کہ ہائے مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا، کیا میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، یہ شرکیہ جملے ہیں ایسا کہنا، یہ بین کرنا ہوا. اور جو بین کر کے روئے گا، اس طرح سے زبان سے اظہار کر کر کے شکایتیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کو قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا پیجامہ پہنایا جائے گا، یہ سزا ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو صبر کریں، اپنے آپ میں کنٹرول پیدا کریں، سوچیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لی ہے اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اور فلاں اس کا تو زیادہ نقصان ہوا ہے، میرا تو کم ہوا ہے. جب ہم دوسروں کو سوچیں گے تو ہم کو اپنا نقصان کم لگے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مومن بندوں کو، اور کبھی بعض اوقات نقصان سے آزماتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ایکچولی اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، صبر اپنے اندر پیدا کریں. یہ تمام جو سیکنڈ پارے کی آج کی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ماشاءاللہ ہر آیت اپنی جگہ بہت اپنے اندر گہرے معنی رکھتی ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی نقصان ہو صبر کا رویہ اختیار کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون کہہ دیں. کبھی بعض اوقات بجلی چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون کہہ دیں. آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تب بھی آپ کوئی بھی نقصان ہوا، آپ کو تکلیف پہنچی، ان للہ و ان الیہ راجعون. اب بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، جیسے اسی دن ہم لوگ ہمارے کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ باجی ہم اگر اس طرح کہیں تو لوگ ہم کو حیران نظروں سے دیکھتے ہیں، کہتے کہ کیا بھلا کسی کا انتقال ہو گیا؟ تو کیونکہ ہمارے پر کانسیپٹ کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تبھی بس ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر شہید کے بارے میں یہاں پر آیا تھا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنا رزق پا رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، کیونکہ ایک انسان، اس کے پاس جو سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے اس کا درجہ بہت بلند ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو لہٰذا جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں انہی کی جانیں اللہ کی راہ میں جاتی ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم چاہتے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائیں، تو جو علم کے راستے پر چلتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے. اور جس کا علم کے راستے میں، علم کی تلاش میں کسی کو اگر موت آ گئی تو اس کا بھی درجہ شہادت میں ہی شمار ہوگا. تو کیوں نہ ہم اس راستے پر چلیں اور اس راستے کو چنیں. آیت نمبر 158 سے دیکھیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درحالہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہنا چاہیے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی یعنی کمی ہوگی، اور نہ ہی انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا رب ایک ہی رب ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے، تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہم سے یہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے اس طرح بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائے گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یعنی ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے تو ہم کو اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ پھر توبہ کی بات کی گئی، یعنی جو پلٹ آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اس کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے لیڈرز رہنما بنا لیے تھے جو ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے تھے، جب قیامت کے دن یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے تو وہ رہنما ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا برائی کی طرف، تم خود آئے تھے، تمہارا خود کا شوق تھا لہٰذا تم آئے اس برائی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جو فالوورز تھے وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار دنیا میں بھیجا جائے تو ہم پھر ان سے بیزاری کا اظہار کریں، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر بہت ہی زیادہ ہوش و حواس کے ساتھ آپ اپنا رہنما چنیں، اپنا لیڈر چنیں، اور انہی لوگوں کو اپنا رہنما بنائیں جو آپ کو سیدھا اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہوں۔ یعنی اگر کسی کو آپ کو پہچاننا ہو کہ آپ کا رہنما صحیح ہے نہیں ہے، جس اسکالرس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو صحیح راستے کی طرف لے جا رہا ہے نہیں لے جا رہا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے نہیں جوڑتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اپنی ذات سے جوڑ رہا ہے کہ میری بات مانو، اور وہ خود بھلے ہی قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ اسی لیے پھر بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کے پاس اس کے لیے علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہوگا تو کوئی آپ کو زبردستی پیچھے نہیں چلائے گا اپنے، آپ کو ہوش و حواس ہوگا، آپ کو عقل ہوگی، تو آپ خود اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو ورنہ یہ ایسے لوگ جو کہ جن کو خود علم نہیں ہوتا اور لوگ ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں تو ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ خود تو ڈوبتے ہیں، اور وہی ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور پھر اصل میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے نشانیاں بتائی تھیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے قدرت کے مناظر میں ہی نشانیاں ہیں، اور واقعی میں انسان اگر غور و فکر کرے، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کشتی کیسے، وہ کشتی سمندر کے پانی میں اتنا بڑا وزن سنبھالے ماشاءاللہ سمندر کے اوپر پانی میں چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ کون ان کشتیوں کو تھامے رکھتا ہے، کون ان کشتیوں کو ڈوبنے نہیں دیتا اور بخیریت سفر اور وہ راستہ پار کروا دیتا ہے، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، جانوروں میں، سب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کا رزق پیدا کیا، ہر جانور کی خصوصیت پیدا کی ہے، بادلوں میں کیسے پانی جو ہے بھاپ بن کر اٹھتا ہے ماشاءاللہ، جا کر وہ بادل بنتے ہیں، پھر وہی بادلوں سے پانی برستا ہے، اور وہ اتنے ہیوی بادل ہیں لیکن وہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی ایک ہاتھ بادل گر جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوتا ہے، کہ زمین کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کی بستیاں اس سے تہس نہس ہو جاتی ہیں بادل کے گرنے سے، لیکن سبحان اللہ یہ بادل ہمارے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ہے، آپ دیکھیں کہ بالکل کوئی بغیر سہارے کے ہیں بادل، کون انہیں تھامے ہوئے ہیں، کون ان کو اوپر اٹھاتا ہے، کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جس کی وجہ سے وہ بادل برستے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ہمارے سامنے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں ہمارے لیے بھیجی ہیں، اور ان نشانی کو دیکھ کر ہمارا ایمان اور مزید بڑھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہمیں دی ہیں اسے کھاؤ پیو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اور کم چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ناجائز ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے ہمیں انہی چیزوں کی طرف اکساتا ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، لہٰذا شیطان کی بات نہیں مانو بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ وہ سکھاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا سکھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ باتیں کہو یا اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں سکھائی ہیں، تو لہٰذا شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اور جب ان کی مثال جو بتائی گئی کہ چرواہا جانوروں کو پکارتے تو وہ ہانک پکار کے صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، تو جو بلائنڈلی کسی کو فالو کرنا ہے اصل میں تو اس سے یہی حال ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو کہیں پر بھی ہانک کے لے جائے، بس جدھر وہ آپ کو لے جاتا ہے آپ اس کے پیچھے فالو کرتے چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر کسی کو فالو کریں۔ ایسے لوگوں کو بہرے، گونگے اور اندھے کہا گیا ہے جو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں یا پھر رسم و رواج کی اور آبا اجداد کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شب برات ہے، دیکھا جائے تو اس میں بڑے بوڑھوں کی عید منائی جاتی ہے میرے خیال سے غالباً، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے لوگوں کی روحیں جو مردہ لوگ ہیں ان کی روحیں آئیں گی ملنے کے لیے، اور اس کی بنا پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے آواگون کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اگر ہم نے اس جنم میں کوئی برے کام کیے تھے تو جو پنرجنم ہوگا اس میں وہ ہماری جو روح ہم کو بلی بنا دیا جائے گا یا کتا بنا دیا جائے گا، تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں دنیا میں، جبکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ روحیں دنیا میں واپس آتی نہیں ہیں، روحیں یا تو علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوگی اور جو برے لوگ تھے ان کے سجین میں ہوگی، تو یہ روحوں کا واپس آنا، شب برات کو یہ کانسیپٹ رکھنا، یہ سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس پر ایکسپلینیشن رہ گیا تھا کہ اللہ تعالی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ان کو محبت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے ان کی محبتیں، ان کی دشمنیاں سب کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، کہ وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر، ان کی محبت، ان کی نفرت، سب کچھ اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے پھر محبت رکھتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو لہٰذا کوئی ایسے عمل کریے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب رکھے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک ہوم ورک ہوگا کہ کوئی ایسے تین عمل ہم اپنے لیے لازم کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا یا والدین کی خدمت یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے، کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ وہ محبت کا اظہار ہو انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر وہی جو شرک کرنے والے ہیں ان کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جب وہ ان کو پکارتے ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ نہ ان کی پکار سنتے ہیں اور نہ ہی ان کا جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جو لوگ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو پکارا بھی جائے تو وہ جواب نہیں دینے والے اور کوئی حاجت پوری نہیں کرنے والے، تو یہ ایکچولی یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قبروں پر نظریں ماننا، مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، نیاز چڑھانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہ الفاظ بھی صحیح سے ہمیں تو آتے نہیں ہیں، اور پھول وغیرہ چڑھانا، یہ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا؟ آپ کی زندگی میں آپ کی بہت ہی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، کیا آپ نے ان کی قبر پر اس طرح سے پھول چڑھائے؟ یا آپ کی زندگی میں آپ کے چچا جنگ احد میں آپ کے چچا شہید ہوئے، یا آپ کی بیوی بعد میں ہم جانتے ہیں زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے سب نہیں کیا. پھر آپ کی تین عزیز بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہن، ان تینوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ نے ان کی قبروں پر بھی ایسا کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، شرک کا دروازہ ہمیں بند کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو ہمیں پکارنا ہے. اور جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا، نہ وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں نہ ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 172 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیباتی ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو. ابھی ہم پیچھے بھی آیت پڑھ چکے ہیں کلو وشربو، یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو پھر بولا یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ اچھا کھانا نہیں کھانا یہ ایک عبادت ہے، ایک ریاضت ہے، جتنا کم کھاؤ گے اتنا تمہارا تقویٰ کا لیول بڑھتا جائے گا. تو آپ دیکھیں کھانے کے لیے بالکل چھوٹنا نہیں ہے کہ ہم بالکل جانوروں کی طرح ہر چیز علم قلم کھا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں، جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں، وہ تو تم کھاؤ پیو، اس کو تو کھانے پینے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر چیزیں ہمارے لیے جائز رکھی ہیں. اور جو لوگوں نے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گروہ ہمارے یہاں پر ایسا پیدا ہو گیا تھا تابعین کے دور کے بعد، کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ ریاضت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم چونکہ بہت زیادہ گناہگار لوگ ہیں اور ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان تمام لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کریں گے تاکہ ہم زیادہ اعلیٰ درجے تک پہنچ سکیں، لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول کے پاس تین صحابہ آئے تھے، تینوں نے کہا تھا کہ ایک نے کہا تھا میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، رات بھر جاگتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کوئی عورت سے کبھی نکاح نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا. تب اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلایا اور کہا کہ یہ کیا تم نے کہا ہے، اب تم میری طرف دیکھو، میں نے شادی بھی کی ہے، ازدواجی زندگی بھی گزارا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا. لہٰذا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو رہبانیت اختیار کر لینا، خانقاہوں میں چلے جانا اور اس بات کو تقوی کی علامت سمجھنا کہ ہم کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ چیز غلط ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا انسان ضرور کھائے پیے، اور کھانے پینے میں حد سے تجاوز نہ کرے. ہاں جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے، یہاں بتا دیا گیا مردار. جو صحیح طریقے سے حلال نہ کیا گیا ہو، جو مردار ہو وہ حلال نہیں ہے. اور دوسرا خون، تو بہتا ہوا خون حرام ہے، جو ہڈی کو لگا ہوا خون ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. پھر سور کا گوشت، پگ کا گوشت، وہ حرام ہے. اور ایسی چیز ہمیں کھانے سے منع کیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. تو جو بڑے بوڑھوں کی عید ہوتی ہے جس میں جو فاتحہ وغیرہ دلائی جاتی ہے یا کسی اور کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے، تو وہ چیز بالکل نہیں کھائی جا سکتی، اور نہ ہی آستانوں پر جو جانور کاٹے جاتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں. آستانوں پر کیوں ان کو لے جایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایکچوئل جو کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کے لیے وہ آستانوں پر لے جایا جا رہا ہے ان کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو قربانی کرنی ہے، کیونکہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس زمانے میں وہاں پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو یہ بکرے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، بلکہ انسانوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا تھا اور انسانوں کی بھی بلی دے دی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے. تو اسلام میں ہم کو ایک دن دیا گیا جانور ذبح کرنے کے لیے، آپ کو جتنے بکرے ذبح کرنا ہے اور جتنی قربانیاں دینی ہیں سب کی سب 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو، یا 10, 11, 12, 13، 4 دن قربانی کے ہم کو ملتے ہیں. ویسے حدیث سے ہم کو 3 دن کا بھی ہے معلوم اور 4 دن کا بھی ملتا ہے. تو آپ 10, 11, 12, 13 کو جتنی قربانیاں دینے ہیں ساری سال بھر کی قربانیاں اسی دن دے دیں، جتنے بکرے آپ کو ذبح کرنے ہیں اسی دن کر دیں. اللہ تعالیٰ کو اس دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں. اور یہاں جو حلال اور طیب کی بات کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ پاکیزہ ہے، اور حرام وہ چیز ہے جسے انسان اس کو اپنے عمل سے ناجائز بنا دیتا ہے. یعنی ایک جائز چیز ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بکری ہے سمجھیے, مرغی ہے, تو وہ حلال جانور ہے, آپ اس کو ذبح کریں کھا لیں گے, لیکن اگر آپ نے چوری کر کے کسی نے اس کو کھایا تو کیا ہو جائے گی, وہ حرام ہو جائے گی ہمارے لیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن ہم اس کو اگر اس کا استعمال کا طریقہ یا اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتے تو وہ حلال حرام ہو جائیں گی. اور طیب سے مراد صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی سڑی گلی نہ ہو, باسی نہ ہو, یعنی جس سے بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہو اور جس میں بذات خود کوئی خیر ہو, مطلب یعنی ایسی سبزیاں جس میں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ بھی پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو جو حلال ہو اور طیب ہو یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو آستنوں پر ذبح کرنے کی بات ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, یا جس جانور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. تو یہ جو صدقے کے بکرے دیتے ہیں نا ہمارے یہاں پر کہ اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جان کا صدقہ نکالو کہتے ہیں, یہ صدقہ نکالو اور وہ بھی کالا بکرا ہونا چاہیے, پھر وہ کالے بکرے کو وارا جاتا ہے اور یا تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد یا پھر کچھ بیماری آ گئی, تو یہ کانسیپٹ بھی اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسی لیے بہت بی کیئرفل, یہ جو جانور ذبح کرنا ہے سال کے قربانی کے دنوں کے علاوہ, یہ ہمیں صحابہ کرام سے نہ اللہ کے رسول سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, یہ ہندوؤں کے ہمارے اس میں کانسیپٹ آیا ہے. اور جو اگر ہم مثال, کوئی لوگ مثال دیتے کہ اچھا دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو انہوں نے جب ذبح کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بکرا بھیج دیا, انہیں ایک دمبا بھیج دیا, تو وہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے, سوچیں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے جا رہے تھے. تو ہم تو کوئی ایسی قربانی نہیں دیتے نا, ہم اپنے بیٹے کو تو نہیں لے جاتے اس طرح سے قربان کرنے کے لیے, وہ ایک الگ کانسیپٹ تھا. تو یہ جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ اچھا جان کا صدقہ نکال دو, تو اگر اچھا جان کا صدقہ نکالا جاتا تو آج ہر کوئی زندہ ہوتا, کوئی مرتا نہیں تھا. جس کو موت آنی ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گی, اور آپ کو صدقہ نکالنا ہے تو آپ گوشت, کلو سے گوشت منگا لیں اور کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا دیں. آپ ایسا کریں کہ اناج دے دیں لوگوں کو, گھر میں کھانا بنا کر دے دیں, پیسہ دے دیں, یہ صدقہ ہو جائے گا, نو پرابلم, یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ تو ایکچولی یعنی تحفہ ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ ثابت کیا اور آپ نے اس کو نکالا. تو بہرحال یہ جو بکرے ذبح کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کالے بکرے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ کو جتنی بھی قربانیاں دینی ہوں آپ 10 ذلحجہ کو دیں اور سال بھر کے بکرے ایک ہی دن ذبح کر دیں, تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حق یہ ہے, آیت نمبر 174 سے ہمارا آغاز ہوگا انشاءاللہ. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. آگے کی آیت دیکھیے, آیت نمبر 177, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے, اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کرے, اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکات دے, اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں, یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. سبحان اللہ, یہ آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے, یعنی نیکی والی آیت. تو یہاں پر نیکی کرنے کی ساری چیزیں بتا دیے گئے ہیں. ایک منٹ ہم پیچھے سے چلے جاتے ہیں, جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا شکر, شکر گزاری ضروری ہے، اور شیطان ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتا ہے اور حرام کھانے کی طرف اکساتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کھانے رکھے ہیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو حلال ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور شکر دراصل موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور کفر موجودہ نعمتوں کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے شکر کو عبادت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر جو چیزیں ہم کو بتا دی گئی کہ مردار جو کہ اگر حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بہتوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے، جیسے کوئی سفر میں ہو، تو اس صورت میں اس کو اجازت مل گئی ہے، لیکن بس اس کی بھوک ختم ہو جائے، بس وہ اتنا کھائے اور نافرمانی کی اس کی نیت نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت البر، آیت البر یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکی کے وہ تمام طریقے بتا دیے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، تم کتنا ڈگری تم ایگزیکٹ قبلے کی طرف رہے، نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے، کیونکہ یہود اس پر بہت شور اور واویلا مچا رہے تھے کہ ہائے دیکھو مسلمان کیسے ہیں، ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، ان کا قبلہ تو بس ایسے روز روز چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح سے مذاق بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس بات کو کیوں اتنا ایشو بنا رہے ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مشرق مغرب سب کے سب اللہ کے ہیں، مسلمان کس طرف بھی رخ کر لیں وہ نماز پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کو ہی، لیکن مسلمانوں کو یہاں حکم دیا کہ وہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ ہی قبلے کی طرف ہی کرے، تو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہے۔ لیکن نیکی کیا ہے کہ آدمی اللہ اور یوم آخر پر اور ملائکہ پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں اس پر ایمان لائے، پیغمبروں پر ایمان لائے، اور سب سے بڑھ کر جو، یعنی یہ تو ایمان کا کون سا لیول ہوا، یہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے پہلے کی کتابوں کو نہیں دیکھا، پہلے کے رسولوں کو نہیں دیکھا، لہٰذا ہم کو ان پر بھی ایمان لانا ہے ایز اٹ از۔ تو یہ غیب کی چیزیں ہوئیں کچھ، اور کچھ چیزیں جو ہمارے پیچھے ہوئیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرے، تو اب اصل میں امتحان ہے ہمارا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس خوب اچھی نمازیں پڑھنی، خوب اچھے روزے رکھ لیے یا حج کر لیا یہی سب کچھ ہے، نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ اپنا دل پسند مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور سب سے زیادہ جو ڈبل اجر کا مستحق ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا، کیسے؟ ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا خرچ کرنے کا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو کہ ضرورت مند ہے اور آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہوں، اور اس میں درجہ بدرجہ تمام رشتہ دار سامنے آتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، یعنی جو کھل کر آپ سے مانگتے ہیں، غلاموں کی رہائی پر خرچ کیا جائے۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں ہے، لیکن آپ ایسے بے گناہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی ضمانت کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا ہے، زکات دینا ہے، اور جب عہد کریں تو اس عہد کو پورا کرنا ہے، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرنا ہے۔ یہی راست باز لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں تقوی کی یہاں کیا صورت بتائی گئی ہے۔ ہم تقوی سمجھتے کہ اچھا جو بہت ایسا متقی شخص ہو جس کی لمبی داڑھی ہو اور جو اونچا کرتا پہ جامع پہنے اور ٹوپی پہنے ہوئے ہو، لیکن یہ تقوی کی جو صورت بتائی جا رہی وہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل چیزیں کرنا ہے آپ کو۔ یعنی تقوی کوئی ظاہری شخصیت میں نہیں ہوتا کہ ہم جس کو سامنے والے کو ملے اور ہمارے امیجنیشن میں ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلاں اسکالر، فلاں نیک لوگ، ان کا کوئی الگ ہی شکل ہوگی، شاید تقوی والے الگ لوگ ہوتے ہیں، تو نہیں، تقوی سیم، ہم سب ایک دوسرے کے جیسے ہیں۔ لیکن اصل کیسے پہچانے جائیں گے؟ جو جتنے نیکی میں آگے ہوگا وہ اس طرح سے پہچانا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی اور مزید مدد فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیہ نمبر 178 سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل و خرد رکھنے والا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یہ قصاص کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے سمجھے دیکھا جائے تو، اور اسی کی بنا پر قتل کم سے کم ہو سکتے ہیں دنیا میں اگر ہم قصاص کو لازم کریں کہ جس نے جان لیا تھا اس سے اس کا بدلہ اس کی جان ہی لی جائے گی، پھر دوسرے لوگ قتل کرنے سے ڈریں گے، تو لہٰذا دنیا میں قتل کم ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ قاتلوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے آزاد، اسی لیے پھر آج بے حساب قتل و غارت گیری ہو رہی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت دراصل بہت شروع کی نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے، جب سورہ نساء نازل ہوئی تو جو وصیت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، یعنی وصیت باقی تو ہے 1/3 کی، لیکن اب ہم کو اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کے حصے بتا دیے ہیں، اور یہ جو اس کو علم الفروض کہا جاتا ہے وراثت کے قوانین کو احکامات کو، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حصے بتا دیے ہیں اسی کے مطابق اس کے حقوق ادا کیے جائیں، وراثت میں حصہ دیا جائے۔ اور وصیت، کوئی غلط وصیت نہیں کر سکتا، کوئی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے مال کی آدھے سے زیادہ مال کی وصیت کر دے، اور وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، جو غیر وارث ہوں گے ان کے لیے 1/3 مال سے اجازت ہے کہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے روزوں کا شروع ہو رہا ہے ذکر، آیہ نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے، رمضان یہ مہینہ ایسا ہے جو کہ جس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، اور رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور رمضان کی فضیلت اس لیے ہے اور روزے اس لیے رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے نزول کی شکر گزاری کے لیے، قرآن کے نزول پر اللہ تعالیٰ کا شکر منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بس چند گنتی کے دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں۔ اب ہاں مریض اور جو سفر پر ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے، لیکن حدیث سے ہمیں اور دو لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اور جو حاملہ خاتون ہے پریگننٹ وومن، وہ بھی روزے بعد میں رکھ سکتی ہے، اور ابھی وہ روزے اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو نو پرابلم، لیکن وہ بعد میں اس کو اس کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ آپ کو گنتی پوری کرنا ہے، یعنی اگر آپ اس رمضان میں پورے روزے نہیں رکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو آپ کو فوراً بعد میں اس کی گنتی پوری کر لینی ہے، یعنی آپ کو ہر حال میں روزہ ہی رکھنا ہے، اس کا فدیہ نہیں دینا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ تمام عبادات کا جو اجر ہے اس کا کچھ نہ کچھ ریشو بتایا گیا ہے کہ یہ اجر ملے گا، اتنا ملے گا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز و جل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به والصیام جندۃ فاذا کان یوم صومه، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ابن آدم کے لیے ہے سوائے روزے کے، اس کا بدلہ میں ہی اس کو دوں گا، یعنی وانا اجزی بہی، چونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اور روزہ دراصل ڈھال ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے, کوئی ایسی بات نہ کرے. جب وہ روزے سے ہو تو اس وقت وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی, الصیام والقرآن یشفیانی للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی مناتہ الطعام والشہوۃ فشفینی فی, کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے بندے کے لیے. روزہ کہے گا قیامت کے دن کہ اے میرے رب, میں نے اس کو منع کیے رکھا یا روکے رکھا کھانے سے اور شہوات سے, لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ السائمون یوم القیامتی لا یدخل منہ احد غیرهم, کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے, اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے والے ہوں گے, روزے داروں کے علاوہ سے اس میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اس سے ہم کو روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دور قرآن شروع کیا ہے وہ بھی اسی لیے شروع کیا ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں, اور یہ رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے لہٰذا جتنا ہو سکتا ہم قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں. روزوں کا جو مقصد بتایا گیا وہ کیا ہے, ایک تو شکر گزاری ہے اور دوسرا تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو. اور یہ تقوی کیا ہوتا ہے, تقوی ہم میں سے کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا, اور میں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ بہت متقی ہیں, اور آپ میرے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت متقی ہوں. یہ دل کا معاملہ ہے, اور تقوی کے لیے کہا گیا تھا کہ تقوی ہا ہونا, تقوی ہا ہونا, تقوی ہا ہونا, دل کی طرف اشارہ کر کے کہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے. اور روزے میں سب سے زیادہ تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ آپ چاہیں تو چھپ کر کوئی نہ کوئی کچھ کھا سکتا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کھاتا ہے. آپ دیکھیں ہم 24 گھنٹے یا ہم زیادہ تر ہمارا وقت جو ہے کچن میں گزارتے ہیں, ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کھائیں پیئیں. کوئی بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے, کوئی نہیں موجود ہوتا ہے, ہم اتنا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں, ہمارے سامنے پانی بھی ہے, ہمارے سامنے گلاس بھی رکھا ہوا ہے, ہم کھانا بنا رہے ہیں, ہمارے سامنے ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن ہم چکھتے تک نہیں ہیں. ہم کھانا بناتے بناتے کوئی چیز چکھتے بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. تو سب سے زیادہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے العلیم الخبیر ہونے کا یقین ہوتا ہے. تو روزہ ایک ایسی یونیک عبادت ہے کہ دوسری عبادت اس کے جیسی نہیں ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو لہٰذا ہم اپنے رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور کارآمد بنائیں, اس رمضان سے زیادہ تقوی حاصل کرنے والے بنیں. اور آپ کے اندر وہ تقوی پیدا ہوا نہیں ہوا, اس کو جانچنے کے لیے آپ اپنی عید کے دن کی نمازیں دیکھیں گے کہ آپ کی عید کے دن کی نمازوں کی آپ کی پابندی ہوئی نہیں ہوئی. چاند رات کو آپ نے تہجد پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, فجر آپ نے عید کے دن صبح پڑھی نہیں پڑھی, ظہر عصر مغرب عشاء اپنے اوقات میں پڑھی نہیں پڑھی. کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ عید کی خوشیاں منانے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا دیا. تو پھر یہ جو ابھی 30 دن سے آپ روزے رکھتے آ رہے تھے, اس کا اثر تو عید کے دن نمایاں ہوگا, سب سے پہلے عید کے دن اس کا اثر نظر آئے گا. تو تقوی پیدا ہوا نہیں ہوا, وہ عید کا دن ہے ہمارے لیے جانچنے کے لیے. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم نے اپنے اندر کتنا تقوی پیدا کیا. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے, اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. یعنی یہ رمضان کا مہینہ کس کی اہمیت کا حامل ہوا, کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہم قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں, جتنی ہو سکتی ہے جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے تلاوت کریں, لیکن تلاوت کرنے کے دوران غور و فکر اور تدبر سے کام کریں. قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں, تدبر کریں, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, اور یہ دور قرآن سے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے جیسے دور قرآن چل رہا ہے ویسے ویسے آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے تو آپ کو قرآن کی آیتیں پوری طرح سے آپ کے سامنے اس کی تفسیر ترجمہ سب آ جائے گا الحمدللہ، اور آپ کے اندر غور و فکر کی عادت پیدا ہوگی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت ہی بہترین آیت ہے، یعنی قرآن کریم کی بہت ساری بہترین آیتوں میں سے ایک بہترین آیت ہے. ویسے تو الحمدللہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے تو ہم کو ادھر ادھر راستے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا بیان کریں، اپنا سوال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا، اتنا قریب ہے ہمارا رب ہم سے. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان، روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر، یعنی جب سحر آپ کی ختم ہوتی ہے، فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اور شوہر اور وائف کا جو تعلق ہوتا ہے ان سب سے بچے رہنا. اب اس کے بعد یعنی صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ رات کے وقت میں بیویوں کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو لہٰذا وہ لوگ جانے لگے یا جاتے تھے لیکن اس کو گناہ سمجھ کر کر رہے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو سمجھ میں بات آ گئی کہ جب روزہ افطار کر لیا جائے تو اس کے بعد بیویوں کے پاس جانا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اجازت ہے. آیت نمبر 187 سے دیکھیے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالی کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. یعنی کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے؟ صبح سے لے کر، جیسے کہ یہ جو پیچھے آیت گزری ہے، کہ جب تک کہ تم کو حتی تبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یعنی جب رات کی سیاہی میں سے آپ کو ایسی دھاری نظر نہیں آ جاتی سفید، یعنی فجر پاؤ پھٹتی ہے، تو پاؤ پھٹتے وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر اپنا روزہ وہاں سے شروع کرنا ہے، اور مغرب تک پھر وہ روزہ پورا کرنا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے رمضان کی راتوں میں دو دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور رات میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے. صبح اللہ کے رسول کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو دونوں دھاگے لے کر سوتا رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تب اللہ کے رسول مسکرا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس طرح سے دھاگے لے کر رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ آسمان پر جب بالکل پاؤ پھٹتی نظر آتی ہے فجر کے وقت، ایک دھاری سی نظر آتی ہے، باریک دھار سی نظر آتی ہے، تو اس کو دیکھ کر تم اپنا روزہ شروع کرو. یعنی جب جیسی پاؤ پھٹنے لگے سحری ختم کر دینی چاہیے، بلکہ اس سے 10-15 منٹ پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے، اور وہ فجر سے روزہ آپ کا پھر شروع ہو جائے گا. اور جب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنا ہو تو اس وقت پھر بالکل بھی بیویوں سے تعلق جائز نہیں ہے. جب 10 دن کا اگر اعتکاف کوئی کر رہا ہے، جو کہ مسنون اعتکاف ہے 10 دن کا، اس میں شوہر اور بیوی کا تعلق پھر جائز نہیں ہے. آیت نمبر 188. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی رشوت نہ دینا ہے، نہ رشوت لینا ہے، نہ رشوت دے کر کوئی ناجائز کاموں کو جائز کرنا ہے، یعنی جو کام نہیں ہو سکتے تو رشوت دے کر آپ ان کاموں کو نہ کروائیں. یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جیسے ہمارے پر بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف پیٹ نہ کرو، پھر کہتے ہیں کہ جب نکلنا، جیسے کعبۃ اللہ سے بہت سارے لوگ نکلتے کہتے ہیں کعبۃ اللہ کو پیٹ نہ دکھاؤ، بلکہ پھر وہ الٹے پاؤں پھرتے ہوئے واپس پیچھے جاتے ہیں اور چاہے بھلے ہی پیچھے کسی سے ٹکر ہو جائے. تو یہ چیز کیا ہوئی؟ جو اہل مکہ تھے ان کے یہاں پر بھی اسی طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے تھے اور کچھ توہمات تھے، یعنی مسکنسپشنز تھے، سپرسٹیشنز تھے کہ اچھا جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کو جا کر اگر واپس آنا ہے تو سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے کے دروازے سے آتے تھے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم سامنے کے دروازے سے آئیں گے تو کوئی بدشگونی ہو جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جائے. تو لہٰذا اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ فلاح نصیب ہو جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی گھٹتی اور بڑھتی، یہ جو مواقع تھے وقت کی جمع میقات ہے، اور میقات یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر وہ لونار کیلنڈر ہے. ایکچولی چاند کی تاریخوں سے ہمارے سارے معاملات طے ہوتے ہیں، جیسے کہ رمضان ہے یا زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ کو یا عدت ہے یا جو بھی چیزیں، دودھ پلانے کی جو مدت ہے بچے کو 2 سال، تو وہ چاند کی تاریخوں سے ہوگی. ہم لوگ سولار کیلنڈر فالو نہیں کرتے بلکہ لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو یہ ہجری ڈیٹس اور وہ بھی سب معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان کا روزہ ہم کب رکھتے ہیں؟ اگر ہم سولار کیلنڈر کو فالو کریں گے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی، تو ہر جگہ ایک ہی زمانے میں رمضان آئیں گے. یہ لونار کیلنڈر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ کہ اس سے جو زمانہ ہے وہ یعنی جو موسم ہے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. جیسے کبھی کسی ملک میں 10 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر کبھی 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی 14 گھنٹے کا، کبھی 16 گھنٹے کا، کبھی 8 گھنٹے کا. تو لہٰذا ہر کنٹری والوں کو، ہر جگہ کے رہنے والوں کو اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے لونار کلر کے بہت سارے فائدے ہیں اور اسی کو فالو کرنا ہے ہمیں. آیت نمبر 190، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ ان آیتوں کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ جہاں کہیں تم کافروں کو دیکھو مارو. یہاں عام لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیا تھا. مسلمانوں کو مجبوری میں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے. مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، نہ ہی آزادی سے کوئی کام کرنے کی اجازت تھی، اور وہ کعبۃ اللہ پر وہ صرف اپنا قبضہ سمجھتے تھے. اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ سے کبھی کسی کو عمرہ کرنے کے لیے روکا گیا ہو، لیکن مسلمانوں کو روکا گیا. جو اصل اس گھر کے علم بردار تھے، جو اصل توحید کے دعوے دار تھے، ان کو ہی وہاں پر آنے سے روک دیا گیا. اور وہ گھر جو توحید کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور جس کو ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ سب سے بڑے توحید کے ماننے والے تھے، انہوں نے قائم کیا تھا، اسی گھر کو 360 بتوں سے گھیر دیا گیا تھا. اب آپ سوچیں کہ کیا حال تھا. تو چونکہ ان لوگوں نے وہاں سے مسلمانوں کو نکالا، ان لوگوں نے فتنہ پیدا کیا، اور فتنہ یہاں جنگ ہی مراد ہے اس سے. ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے پاس مسلمانوں سے جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جنگ کرنا، وہ چونکہ محترم شہر ہے، وہاں پر جنگ نہیں کی جا سکتی مکہ میں یا مدینہ میں، اسپیشلی مکہ میں، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے تو وہاں جنگ کرنا منع ہے. لیکن چونکہ وہ لوگ اگر جنگ کریں گے تو پھر تم بھی کرو، ورنہ بلا وجہ حرم میں جنگ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پر جنگ کرنا جائز نہیں ہے، یہاں کے درخت نہیں اکھاڑے جائیں گے، یہاں کی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، یہ محترم شہر ہے، اور اسی لیے اس کو حرم قرار دیا گیا ہے. حدود حرم کے اندر یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، جو کہ کسی کی گری پڑی چیز اٹھانا، کسی کو مارنا، کسی کا قتل کرنا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چند دیر کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا، اور اب کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. یعنی فتح مکہ کے وقت جنگ کے موقع پر آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا تھا. تو بہرحال جب ناگزیر حالت ہو جائے تو اس وقت جنگ جائز ہے. بلا وجہ جنگ اسلام کا شیوا نہیں ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. اور اسلام میں جو جنگ کا مقصد ہے ایکچولی وہ آپ کو زمین حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا یہ مقصد ہے. تو فتنہ ختم ہو جائے اس کے لیے جنگ کی جائے گی اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے اس کے لیے جنگ کی جائے گی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو فتنہ دراصل فتنے سے مراد وہ حالات ہیں جس میں دین اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو, اور لڑائی کا مقصد یہ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے. چونکہ وہاں پر وہ لوگ دین کو فالو نہیں کرنے دے رہے تھے اور عبادت مسلمانوں کو کرنے نہیں دے رہے تھے, لہٰذا اس کو فتنہ کہا گیا ہے. آیت نمبر 194, ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا, لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چار مہینے پہلے زمانے جاہلیت ہی سے احترام والے ہیں, حرام مہینہ قرار دیا جاتا ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان مہینوں میں اس زمانے میں بھی جنگ کرنا منع تھا. رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ چار مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ماہ حرام میں تم سے جنگ کی ہے تو پھر تم بھی کرو, ورنہ ماہ حرام میں لڑنا صحیح نہیں ہے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سامنے والے جنگ کرنے کے لیے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ نہیں بھائی ہم تو ماہ حرام کی وجہ سے لڑ نہیں سکتے, تم ہم پر حملہ کرو, ایسے تو نہیں کہا جا سکتا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ, یعنی انفاق کرنے میں بھی احسان کا رویہ کہ اگر کسی کو دو تو بھی اتنے خوبصورت طریقے سے دو کہ اس کو لگے ہی نہ کہ اس کے اوپر یہ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے, وہ خوشی محسوس کرے بلکہ لینے والا. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے. اسی لیے لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہیے, تحفے دینا چاہیے, تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ تحادو تحابو, کہ تحفوں کا لین دین کرو آپس میں تاکہ محبت بڑھے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ دینے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ لینے سے نہیں ہوتی, تو ہمیشہ دینے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں, محسن, جو دیتے رہتے ہیں ہمیشہ دوسروں کو, جو دوسروں سے امید نہیں رکھتے کہ ہم کو دیں گے سامنے والے, بلکہ جو خود دوسروں کو دیتے رہتے ہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میں سرائے اللہ کی جناب میں پیش کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے, تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے, یہ صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ, تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے اور حسب مقدور قربانی دے, اور اگر قربانی میں یہ سر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر, اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے احکاموں کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات, فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزود فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل, کوئی بد عملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو, اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ, اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو, میری نافرمانی سے پرہیز کرو. سبحان اللہ, یعنی یہاں پر جو حج کے لیے کہا گیا ہے کہ حج میں کیا کرنا ہے, اس میں ایک تو شہوانی فعل, یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق, جب آپ احرام باندھ لیں اور عمرہ یا حج کی نیت کر لیں تو ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا, اس سے ریلیٹڈ کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی, کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے, یعنی نہ تو میں ہوگی, نہ لڑائی جھگڑا ہوگا, نہ گالی گلوچ ہوگی. حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا اسٹرکٹلی منع ہے. اور فسوق, نافرمانی کے کام, یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا ہے. ایکس وائی زیڈ جو بھی کوئی ایسے کام جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو, وہ سب کام منع ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں پر حج کی تیاری ہوتی ہے اور لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کپڑے کون سے پہنیں گے، گرمی کے لباس سلوائے گئے نہیں سلوائے گئے. عورتوں کے لیے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان کا احرام کون سا ہوگا، جبکہ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو اس کا لباس ہوگا وہی اس کا احرام ہوگا، اور وہ تو عبایا پہنے گی، اوپر سے ظاہر سی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں پر جو جیسی حج کا نمبر لگتا ہے پھر جو مبارک اور سلامت کی جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ مبارک ہو فون اور لوگوں کا آنا، سلسلہ بن جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو حج کو جانے والے ہیں ان کو یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس حج کے سفر میں مجھے کیا زیادہ راہ لے جانا ہے، تقویٰ میرے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن دوسری فکر ہو جاتی ہے کہ اچھا کون سی دالیں لے جائی جائیں، کیا چیز لے جائی جائے، کیا پکائیں گے وہاں پر، کیا کھائیں گے وہاں، شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ سارے پلاننگ ہوتے ہیں. پھر ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ جو زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پہلے سے بھی اور ابھی بھی بہت زیادہ یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ حج کے جانے والوں کی دعوتیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ حج کو جا رہے ہیں، کوئی وہ شادی بیاہ کے لیے، کوئی اس کے لیے نہیں جا رہے، وہ ایک فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں حج کے لیے، اس کے لیے دعوتوں کی بھلا کیا ضرورت ہے. اور پھر کھا پی کر اور ہماری طبیعتیں خراب ہوتی ہیں جبکہ سفر کرنا ہوتا ہے، تو دعوتیں. پھر یہ بھی دھیان میں رکھا تھا کہ اچھا فلاں بہو کے میکے والوں نے نہیں بلائے، اور بہوؤں کے میکے والوں پر تو خاص نظر ہوتی ہے. کہتے ہیں ابھی مجھے حال ہی میں پتا چلا کہ ہم لوگ کتاب الجنائز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری کی کلاس میں، تو کتاب الجنائز میں جب ڈسکشن چل رہا تھا کھانے کا کہ جب جس کے گھر موت ہو جائے تو 3 دن تک کھانا بھیجنا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے بھیجنا ہے، سارے باہر کے براتیوں کے لیے نہیں بھیجنا ہے جو آس پاس سے آتے ہیں. تو کہتے کہ نہیں، پہلے دن تو پہلی بہو کے گھر سے آئے گا، بڑی بہو کے گھر سے، دوسرے دن دوسری بہو کے گھر سے، تیسرے دن تیسری بہو کے گھر سے، میکے سے. یعنی جو چھلے چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہو کے میکے سے ہوتا ہے سب کچھ. کہتے ہیں پہلی دفعہ بچے کے دانت نکلے ہیں تو بچے کو چاندی کی کٹوری میں ہی پانی پلائیں گے، تو وہ ننیال والوں نہیں دینا چاہیے. تو یہ تو ننیال والوں پر ظلم ہو گیا بےچاروں پر، کب تک کرتے رہیں گے وہ، اور زندہ رہنے میں بھی نہیں چھوڑا، پیدائش میں بھی نہیں چھوڑا، اب مرتے وقت بھی نہیں چھوڑتے ہیں. مرتے وقت بھی کہتے کہ اچھا کھانا بہو کے میکے سے ہی آئے گا. کیوں؟ آپ کی بیٹیاں ان کے گھر سے آنا چاہیے، آپ کے اور دوسرے رشتے دار ہیں ان کے گھر سے آنا چاہیے، یہ بہو کے میکے والے بےچارے کیوں مارے جاتے ہیں ہر معاملے میں. دوسری طرف یہاں پر یہ جو حج کو جانا ہوتا ہے اس میں بھی جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر پھول اور ہار پہنائے جاتے ہیں. اسٹیشن اور ٹرین پر اگر وہ سفر میں کے لیے نکل رہے ہوں یا ایئرپورٹ پر ہوں تو وہاں پر سب پھولوں کا کچرا پڑا ہوا ہے، اور یہ پھول آپ نے اتنے پیسے جو پھولوں کے ہاروں میں لگائے، میں تو کہتی ہوں کہ فلاور یعنی اتنا مہنگا اگر وہ فلاور بوکے ہے یا کچھ بھی ہے تو جانا تو اس کو ڈسٹ بن میں ہی ہے. وہی پیسہ ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں لوگ بلو پاورٹی لائن یعنی غربت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو آپ نے پھولوں کے ہار خریدے اور 100-100 روپے کا اور 200-200 روپے کا اور 300، شاید میں بہت کم کری ہوں کیونکہ ہم لوگ کبھی خریدتے نہیں پھولوں کے ہار، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو یہ جو پھولوں کے ہار خریدے جاتے ہیں یہی پیسے جمع کر کے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کتنی اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور یہی تو تقویٰ ہے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. اور وہ اسٹیشن پر یہاں سے لے کر وہاں تک جو ہے وہ پھول پڑے ہوتے ہیں اور وہ پیروں کے نیچے روندے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھول آخر کر مرجھا ہی جاتے ہیں. تو کیا خرید کر فائدہ؟ پھر دعوتیں، پھر جانے سے پہلے الگ دعوتیں، پھر حج سے آنے کے بعد الگ دعوتیں، اور پھر وہاں حج کو جانے کے بعد وہاں پر شاپنگ. تو آپ حج کے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، فریضے کو ادا کرنے آئے تھے کہ وہاں پر بھی دنیا ہی آپ کے مد نظر رہی. یعنی کبھی تو ہم دنیا کو چھوڑیں، ہمیشہ بس دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے 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 رہتے ہیں، اور جب اللہ کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو تب وہاں پر بھی ہم نہیں چھوڑتے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ پھر وہ کیا جانے گا نہیں ہمارے دلوں کے حال کہ یہ میری خاطر یہاں آئے ہیں یا یہ دنیا ہی کی خاطر یہاں پر آئے ہیں. تو اصل جو تقویٰ ہے، اصل جو زیادہ راہ ہے، وہ تقویٰ ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تقویٰ کا زیادہ راہ ساتھ لے لو، یہ سب سے بیسٹ ہے. آگے دیکھیے، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا جو کہتے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر کر کے زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی حج کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے، وہ سارے انسٹرکشنز دے دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہاں پر بتائی گئی کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور مشعر حرام اور عرفات جانا ہے۔ یعنی اہل مکہ ایسا کیا کرتے تھے، اسپیشلی قریش کے لوگ جو اہل قریش تھے، وہ اپنے آپ کو چونکہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ حج میں میزبان ہوتے تھے اور ان کا خاندان سب سے اعلیٰ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو عام لوگوں کے جانے کی جگہ ہے، ہم تو یہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں، تو وہ آگے مشعر الحرام یا پھر عرفات نہیں جاتے تھے۔ لہٰذا ان سے کہا گیا کہ نہیں، تم بھی جیسے سب لوگ مزدلفہ جا رہے ہیں، سب لوگ عرفات میں گئے، تم بھی عرفات میں جاؤ، تم بھی واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرو، جہاں سے سب لوگ پلٹتے تم بھی وہاں سے پلٹو، کوئی تم اسپیشل تھوڑی ہو۔ جو کام جو ارکان حج میں فرض ہیں وہ تم کو بھی کرنے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو۔ اور دوسری بات، حج کے دوران آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بڑھاپے میں حج کو جایا جائے، تو بڑھاپے میں جانے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سب کی بہویں آ جاتی ہیں یا بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر خاندان کی جو بہت ساری پرابلمس ہیں کہ بعض اوقات بچے یا تو نافرمانی کرتے ہیں یا اتنی والدین کی بات نہیں سنتے، پھر بہویں ہوتی ہیں، تو اب وہ سارے جتنے بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ سارا سب کچھ اپنا جو ان کے دل میں جو بھی کچھ بھرا ہوتا ہے وہ سب وہاں کے نکالتے ہیں حج کے دنوں میں۔ اور اسپیشلی چونکہ مینا میں کوئی کام نہیں ہوتا، تین دن جب ہم مینا میں رہتے ہیں تو مینا میں کوئی کام نہیں رہتا، ایک دن عرفات چلے گئے، اس کے بعد آ کر پھر آپ کو کچھ کام نہیں ہے، تو اب وہ خالی بیٹھے ہوتے ہیں، تو بس وہاں پر صرف خاندان والوں کی برائیاں کی جاتی ہیں، اور اگر خاندان والے برائیاں کرنے کے قابل نہیں ہیں، ماشاءاللہ اچھے ہیں، تو پھر جو جس کے ساتھ جو پیکج کے ساتھ آئے ہیں وہ پیکج والوں کی برائیاں، ہائے ہمارا کفیل تو ایسا ہے، صحیح سے کھانا نہیں دیا، صحیح سے سواری نہیں پرووائڈ کی، اچھا کھانا نہیں دے رہا ہے، تو بس مسلسل کھانے کی فکر یا کچھ نہ کچھ برائیاں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، اہل مکہ اس سے پہلے اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں وہاں بیان کیا کرتے تھے بازار میں یا حج کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا جس طرح ذکر کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ تو آپ بتائیے کہ جب اپنے آبا و اجداد کی بڑائی نہیں بیان کر سکتے تو ہم اپنے گھر والوں کی برائیاں کیسے کر سکتے ہیں، لیکن وہاں ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں تاکہ یہ برائیاں نہ ہوں۔ انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں پر کسی کا نام نہیں بتایا گیا، الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز بیان ہے کہ وہ کبھی کسی کا نام لے کر کرٹیسائز نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر نام لے دیا جاتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پھر جو لوگ سمجھتے کہ بس وہ فلاں شخص کے بارے میں ہے، تو بس تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ اب ایسا شخص ہر دور میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی گزرا ہوگا، آگے بھی ہو سکتا ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ دن رات فساد کرتا رہتا ہے، جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے، کھیتوں کو برباد کرتا ہے اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، اور پھر بھی کہتے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو اصلاح کے کام کر رہا ہوں۔ اور آج اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں، یہ آج سے پہلے بھی کہ جتنے جو پیسٹیسائز، یعنی یہ کہہ کر اپنے وہ تمام جو بیج ہوتے ہیں یا اس پر اسپرے کرنا ہوتا ہے کہ فصل کو بچانے کے لیے، فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے، تو پہلے تو اصل میں وہ بیج ہی ایسے بناتے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو، پھر اس کو ان بیجوں کو ان فصل کو بچانے کے لیے اپنے پاس ہی سے اسپرے پرووائڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے ہی خریدو، کیونکہ پھر اس سے ان کا بزنس چل رہا ہے نا۔ اور پھر وہ جو اسپرے ہوتے ہیں، وہ اسپرے ایسے ہوتے ہیں، اس میں ایسے کیمیکلز ملے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 50 سال بعد یا 100 سال کے بعد وہ زمین خود بخود بنجر ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی چیز کو گرو کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ تو یہ ایکچولی بہت پلاننگ کے تحت بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ پھر نسل کشی، کہ وہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے، اس کا سارا کام یہی ہوتا ہے۔ نسل کشی، ضبط حمل، ضبط ولادت، یا جتنے بھی جو معنی حمل کے جو ٹیبلٹس چیزیں ہیں وہ سب استعمال کرنا، یا اس کی روک تھام کے لیے چیزیں فری میں پرووائڈ کرنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کانسیپٹ نکل گئے ہے کہ ہم دو ہمارے دو، یا ہم دو ہمارا ایک بس، اور بچوں کو جی کا جنجال سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے اتنے پلان کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا فری میں سب کچھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ بچے نہ ہوں زیادہ. اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے ہاں ہی بچے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہونے چاہیے تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو وہ لوگوں نے نسل کشی، یعنی اب آج کل اگر کہیں پر کچھ ہو بھی رہا ہے تو وہ ایسی ہی جگہوں پر چیزیں گرائیں گے یا ماریں گے، جیسے اسکولس کو ٹارگیٹ بنائیں گے، ہاسپٹلس کو ٹارگیٹ بنائیں گے، تاکہ ہماری نوجوان نسل تباہ اور برباد ہو جائے. جو نشہ آور ادویات فراہم کرنا ہے وہ بھی ہماری نوجوان نسل کو ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایسا شخص ہے یا ایسا کوئی پرسن ہے کہ جو نسلوں کو اور کھیتیوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے، اور پھر کہتے کہ ہم تو امن کے علم بردار ہیں، ہم تو پیس پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو کیا کہیں گے، ہم تو یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال وہ اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتا ہے اور نسلوں کو اور کھیتیوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے. تو ہم لوگ کیئرفل رہیں ایسے لوگوں کے بارے، ایسے لوگوں سے، تاکہ ہم ان کے دھوکے میں نہ آ سکیں. دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کی گئی ہے، اور ایسے شخص کی بات کی گئی ہے اس سے پہلے کہ جو اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، جو مسلسل اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. اور جب سوچو کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے، یعنی سب سے افضل تو انبیاء تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی. یعنی ہر معاملے میں ہر وقت وہ اللہ کے رسول کے آگے تھے اطاعت میں، اور کبھی انہوں نے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں، اپنے خاندان کو بھی لگا دیا ماشاءاللہ. تو وہی ہمیں نظر آتے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنا سب کچھ لگا دیا. اور ادخلوا فی السلم کافہ، کیسے کہ اسلام میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں رسم و رواج تو اپنی مرضی سے کر لوں، شادی بیاہ میں اپنی مرضی سے کر لوں اپنے بچوں کی، اور نماز میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھوں گی، روزہ بھی رکھوں گی رمضان میں، لیکن یہ جو سارے کام ہیں کیونکہ میری خواہشات ہیں، میرے ارمان ہیں، وہ کیسے نکلیں گے بھلا؟ پورے ارمان میرے کیسے ہوں گے؟ تو مجھے خوب دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، خوب فضول خرچی کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں. آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اسلام، جب آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے دین اسلام. یہاں پر کوئی شعبے نہیں بنائے گئے الگ الگ ڈپارٹمنٹ، کہ ٹھیک ہے عبادت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، وہاں پر آپ کو دین کو فالو کرنا ہے، اور جو بازار کا ڈپارٹمنٹ ہے اور شادی بیاہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ اپنی مرضی چلا سکتے. نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ بازار میں بھی اسلام ہے، بزنس میں بھی اسلام ہے، شادی بیاہ میں بھی ہم کو وہی دین فالو کرنا ہے، اور مسجدوں میں بھی وہی دین فالو کرنا ہے. کوئی الگ نہیں آپ کریں گے، اور ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے. تو آپ کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو تھوڑا یہ اور تھوڑا وہ پسند نہیں ہے. اچھا رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، کہ اچھا تھوڑے بہت مسلمان بن جا، باقی جو چاہے کرو، ہم مسلمان کے مسلمان ہی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا دین بالکل بھی مطلوب نہیں ہے. ایسی چیز اٹھا کر پھینک دی جائے گی یا واپس لوٹا دی جائے گی، اور ایسا عمل بھی مردود ہوگا کہ جب اپنا دل چاہا اپنی مرضی سے کام کیا، اور جب اسلام کو فالو کرنا چاہا جب اسلام کو فالو کر لیا. تو یہ چیز غلط ہے. ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوتے، کہ اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے، تب کیا وہ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتر آئے؟ پھر اس کے بعد تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی قیامت ہی آ جائے گی. آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے اپنے نبی بھیجے۔ جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب کے درمیان اختلاف ہو، اور کون تھے وہ لوگ اختلاف کرنے والے؟ جو یہود اور نصارہ۔ یعنی حالانکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے پاس یہ جو اختلاف ہوا وہ حق کو آ جانے کے بعد ہوا، اور جب انسان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی سماتی ہے پھر وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ پھر کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے مکہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا اور گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو وہ کہتے کہ احد احدن احدن احدن، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی دی جس کی بنا پر ان کو سزائیں دی گئیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو ماسٹر تھا ان کو اس نے یعنی ان تپتا ہوا پتھر یا کوئلہ ان کے پیٹ پر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ اندر چلا گیا، یعنی کوئی گڑھا تھا وہاں پر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اے خباب؟ تو کہا کہ جب ان کو زمانے جب مکہ میں ہجرت سے پہلے ان کا ماسٹر ان کو سزا دیتا تھا، یا جو ان کی عورت تھی جو ان کی مالک تھی وہ سزا دیتی تھی، تو گرم کوئلے رکھ دیے جاتے تھے ان کے پیٹ پر جس سے پگھل کر ان کی چربی وہاں پر گڑھا بن گیا تھا۔ آپ سوچے کیسی سزا تھی، کیسا انہوں نے اسلام کے لیے ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی ایک دن خباب بن ارت آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ، تو کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ لیٹے تھے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کہ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں۔ آپ سوچیں کہ جب ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی ہوں گی تو جیسے ہم بالوں میں برش کرتے ہیں کنگا، ایسے ان کے جسم پر کنگا کیا گیا، آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور قریب آئے گی، اور واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی۔ لیکن جو سابقون الاولون تھے انہوں نے اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں، کیسی صعوبتیں برداشت کی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم تو اے سی کے ٹھنڈک یعنی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن کار میں سفر کرتے ہیں، اور ایئر کنڈیشن مال میں جاتے ہیں، اور ایون ہماری جو دینی مجالس کے جو ہال ہیں وہ بھی سب کے سب ایئر کنڈیشن ہیں ماشاءاللہ ٹھنڈے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں. پھر پینے کے لیے پانی بھی ٹھنڈا ماشاءاللہ, کھانے کے لیے اتنی اچھی چیزیں سرو کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم تو نعمتوں میں جی رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو. ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائش بھی نہ ڈالے. اور ہم کو دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے تھے, کیونکہ آج ہمارے اندر اتنا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے. ہم تو آرام دہ لائف کے عادی ہو گئے ہیں. تو اتنی تکلیف سے ان لوگوں نے دین کو قبول کیا, اور اتنی تکلیف سے وہ دین پر قائم رہے, اور اتنی قربانیاں انہوں نے دی. آج ہم جب کوئی, آپ سوچیں کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی کلاس شروع ہوتی ہے یا کوئی کہیں لیکچر وغیرہ ہوتا ہے, درس کا حلقہ ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی سردیاں بہت ہیں, سردیاں ختم ہوں گی اس کے بعد آئیں گے. جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی, گرمیوں کے بعد آئیں گے. اب گرمی ختم ہو گئی تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, اب بیچارے کب آئیں بتائیں بھلا. اب ان کے لیے, پھر ایسے لوگوں کے لیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پلیزنٹ ایک موسم لانا پڑے گا, موسم میں بہار. ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بھائی آئیے, آپ کے مزاج کے حساب سے موسم ہے آج. تو کیا دین ایسے حاصل کیا جاتا ہے؟ ایسے سے تو جنت, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کہ تم نے یہ سمجھ رکھا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو ہم نے اتنا سستا سمجھ رکھا ہے کہ 40 دفعہ کوئی وظیفہ پڑھ لیا, اور 10 دفعہ فلاں چیز پڑھ لی, 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی, یا پتہ نہیں کیا کیا کر لیا, اور جنت ہمیں مل جائیں گی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور صحابہ کرام نے تو اتنی قربانیاں دی اس جنت کے لیے, اور ہم کچھ بھی قربانیاں دیں اور بغیر قربانی دیے ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو کیا بھلا انصاف ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور ہم نے جو ہے بس وظیفوں کو اور دعاؤں کو سمجھ لیا کہ دعاؤں سے اور وظیفوں سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, اور قربانی ہم کچھ نہ دیں. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں, اپنی مرضی سے جیتے رہیں, اپنی مرضی کے کام کریں اور مل جائے ہم کو جنت. تو جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری, میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے, ہم کو خیر امت بنایا گیا ہے, ہم کو دین کی تبلیغ ہر حال میں کرتے رہنا ہے. پہلے تو ہمیں غیر مسلموں تک یہ دین پہنچانا ہے, اور اپنے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے. لیکن کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنی خواتین ہیں آپ خود بتائیں. آج ہماری خواتین کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ ٹی وی ڈراموں میں یا کچن کی نظر؟ میں کچن کے کاموں کی بالکل بھی مخالفت نہیں کر رہی ہوں, آپ ضرور کچن کا کام کریں, لیکن میں جانتی ہوں کہ الحمدللہ کیونکہ میں بھی انہی اوقات میں اپنا انہیں سے گزرتی رہتی ہوں الحمدللہ, کہ ہم 1 گھنٹے میں کھانا بنا کر نکل سکتے ہیں کچن سے. تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا بنانا یا پھر ایسے کاموں کو کیوں بنا لیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اصلاح کی کوشش کرتے؟ ہم کیوں نہیں خود دین کا علم حاصل کرتے, اور کیوں نہیں دوسروں کو اس تک پہنچاتے؟ تو لہٰذا اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں, کیونکہ جنت یوں ہی نہیں مل سکتی. جنت کے لیے آپ کو اس درجے کی, اس لیول کی قربانیاں دینی پڑے گی, تب کہیں جا کر جنت ملے گی. تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس جنت کو حاصل کر سکیں جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے ماشاءاللہ. 215, یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعل من خیر فان اللہ به علیم. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کرنے میں درجہ بدرجہ تمام رشتہ دار آئیں گے. سب سے پہلے اس میں والدین آتے ہیں, اور شوہر کے ذمہ بیوی بچوں کا خرچ ہے, اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تمام رشتہ دار آتے ہیں, پھر مسافر ہے, اور جو بھی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے مسکین, یتیم ہیں, مسافر ہیں, وہ لوگ ہیں جن پر مال خرچ کیا جائے گا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ بار بار آپ کو مال خرچ کرنے کی ترغیب ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. یہ آیت کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں نا, کہ اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون, کہ جو چیز کو تم اپنے لیے ہو سکتا ہے شر سمجھ رہے ہو, ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو, اور ہو سکتا ہے جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو. تو لہٰذا جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے. بعض وقت ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں ہوتا اور ہم افسوس کر رہے تھے کہ ہائے کیوں نہیں ہوا, لیکن اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور بعض اوقات ہمارا کام ہو جاتا ہے اور ہم کہتے کہ ارے یہ کیوں ہوا، ہم کو تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، اور کبھی کوئی کام نہیں ہوا تو قدر اللہ وما شاء فعل، وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، یہ جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ کے ماننے والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، کیونکہ اہل مکہ نے وہاں کے مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلوا دیا تھا اور ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تمہیں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال اس دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گھیر لے گا اور انہی پر رحمت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے، اور اس میں جو لوگ بھی اپنا مال خرچ کریں گے، چاہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سواری ہو یا کوئی بھی جس کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، اس کا اجر بے انتہا ملے گا. اب اس کے بعد یہاں پر فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگر جن میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. خمر یہ پہلا حکم ہے اصل میں، کہ ہم سب جانتے کہ جو زمانے جاہلیت میں جو مکہ کے لوگ تھے یا آس پاس کے عرب کے لوگ تھے، وہ لوگ شراب اس طرح پیتے تھے جیسے کہ ہم پانی پیتے ہیں، اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اب ایسے معاشرے کو چینج کرنا اور ایسے معاشرے کو ایک ایسی چیز سے ہٹا کر بالکل صحیح بنا دینا، یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ بہت یعنی بہت بڑا انقلاب تھا جو لانا تھا، کہ بالکل ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھار کر بالکل اچھا نیک اور صالح بنا دینا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تربیت سے ہی پاسبل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے احکامات نازل کیے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیں بخاری میں ملتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ حکم نازل کر دیتا کہ شراب نہ پیے تو لوگ شراب نہ چھوڑتے. لہٰذا دھیرے دھیرے یہ احکامات نازل کیے گئے تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے ان حرام چیزوں کو چھوڑ دیں. اور خمر کیا ہے؟ خمر کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، ڈھانپ لینا، کہ نشہ آور چیز جو آپ کے دماغ کو معطل کر دیتی ہے، جو آپ کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے. اور شراب ایکچولی اس کے بارے میں آتا ہے، یہ ابتدائی حکم تھا شراب کا، اس لیے کہا گیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس میں فائدے ہیں، لیکن یہ فائدے نقصان اس کے بہت زیادہ ہیں، فائدے سے بڑھ کر ہیں. تو شراب ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جائز نہیں، چاہے وہ لکوڈ فارم میں ہو، چاہے وہ سالڈ فارم میں ہو، چاہے وہ پاؤڈر کی صورت میں ہو، کسی بھی قسم کا نشہ، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلو مسکرین خمر و کلو خمرین حرام، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یعنی اگر جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں بیئر، یعنی وہ جو کم نشے والی ہوتی ہے ڈرنک، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی بڑی مقدار نشہ پیدا کرتی تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. پھر شراب کس طرح سے انسان کو بالکل ہی دنیا سے، یعنی دنیا میں بالکل اس کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں رہتی. ایک تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، بات نہیں کر سکتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا، غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اور کینسر بھی اس سے ہوتے ہیں، برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، بہت سارے جسم کے پارٹس اس سے خراب ہو جاتے ہیں، انسان کا امیون سسٹم اس سے ویک ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ، وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ شراب پی کر جب گاڑی چلاتے ہیں تو اور زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر دوسرا ہے جوئے کے بارے میں، یعنی یہاں جو لفظ ہے میسر، میسر یسر سے ہے، مطلب جو مال آپ کو آسانی سے مل جائے بغیر محنت کے، جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، اور جو مال آپ کا نہیں تھا وہ آپ کو کسی دھوکے سے، کسی اور ذریعے سے مل جائے، اس کو جوا کہتے ہیں، گیمبلنگ. پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ اس سے ایکچولی سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور سامنے والے کے تعلق سے دل میں کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے. یہ چیٹنگ ہے، اس سے جیلسی ہوگی، اور اس کی وجہ سے مرڈر بھی ہو جاتے ہیں جوئے کی وجہ سے. اور ہر قسم کا جوا جائز نہیں ہے، جیسے کہ لاٹری، وہ بھی اسی میں آئے گا کہ اگر کوئی خریدتا ہے کہ اچھا لاٹری، پھر وہ لاٹری نکلتی ہے، سب لوگوں نے پیسہ لگایا اس میں اور کسی ایک کو فائدہ ہو، تو وہ جائز نہیں ہے. اور اسپیشلی اس کے لیے خاص طور سے، جیسے مثال کے طور پر بائی ون گیٹ ون فری، یہ سب کے لیے آفر ہے، تو وہ جائز ہوگی آپ کے لیے. لیکن اسپیشلی کوئی ایسی چیز جس میں سب پیسہ الگ سے سب کا لگے اور ملے کسی ایک کو، تو وہ جائز نہیں ہے، اور اسی کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو، یعنی ملا کر رکھو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. سبحان اللہ. تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرک آدمی سے، یعنی مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا. تو مشرک سے نکاح، اس کے اثرات جو ہے وہ بہت دورس ہوتے ہیں، جو دل و دماغ اور اخلاق اور کردار کو خراب کر دیتے ہیں اور پورے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. کئی لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعد میں وہ بھی، یعنی جو مسلمان تھیں اور انہوں نے نان مسلم سے شادی کی، تو وہ بھی مندر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی دھیرے دھیرے پھر کیا ہوتا ہے، اسلام کی محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے. ہمارے مسلمانوں میں بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے، کو ایجوکیشن کی وجہ سے یا ساتھ میں اور بھی بہت سارے اس کے ریزنس ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر بچپن سے بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ مشرکوں سے نکاح حرام ہے. اگر کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی کسی نان مسلم لڑکا یا لڑکی سے نکاح کرتے تو ایکچولی وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ زنا ہے. دوسری طرف صرف مہاراشٹر کا جو ریشو ہے کہ تقریباً 10,000 کیس ایسے آئے کہ جو پولیس کی رپورٹ سے ثابت ہے، کہ جس میں مسلمان لڑکیاں یا نان مسلم لڑکیوں نے مسلمان لڑکوں سے اور مسلمان لڑکیوں نے نان مسلم لڑکوں سے شادی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہمارے یہاں لوگوں کو، نوجوان نسل کو، کہ یعنی وہ اندھی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی. لہٰذا ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے رہے اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایسے قبیح فعل سے بچائے، کیونکہ غیر مسلموں سے، مشرکوں سے نکاح وہ جائز ہی نہیں اسلام میں. چاہے وہ لڑکے ہوں، ہمارے یہ لڑکیاں ہوں، ان کو ہم کو یہ بات بچپن سے بتا دینی چاہیے کہ یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ غلط کام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، لہذا اس سے بچو تاکہ تم آگ سے بچ سکو. آگے دیکھیے آیت نمبر 222. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر اہل کتاب بھی آباد تھے، اور چونکہ انصار اہل کتاب کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے دیکھ رکھا تھا انصار نے یہودیوں کو کہ وہ حالت حیض میں عورت کو اچھوت بنا دیتے تھے، جسے برہمن کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس حالت میں عورت کے ہاتھ کا نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، بلکہ اس کا سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا۔ تو تب صحابہ کرام کنفیوژن کا شکار ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اچھا اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ ان کا وہی سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کر دیا کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ایک اذن، ایک تکلیف دہ بیماری ہے، لہٰذا اس دوران جو منع ہے بس وہ اتنا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا تعلق منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، بس یہ چار کام منع ہے، باقی عورت پاک ہوتی ہے، وہ سارے کام انجام دے سکتی ہے، اور بس یہ چار کام وہ نہیں کرے گی۔ تو یہ چیز بھی ہم کو کلیئر کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی آج سیم برہمنوں کی طرح ہمارے یہاں پر بھی عورت کو اسی طرح اچھوت بنا دیا جاتا ہے کہ ایسی حالت میں اس کے ہاتھ کا پانی نہ پیو نہ کھانا کھاؤ، تو یہ چیز غلط ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو کہی گئی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم جہاں کہیں سے چاہو ان کے پاس آؤ، لیکن مستقبل کی فکر کرو۔ تو اس بات پر کچھ عورتوں کو بہت زیادہ آبجیکشن ہے۔ ایکچولی یہاں پر کھیتی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے کسان کو کھیتی سے محبت ہوتی ہے، اور کسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی کھیتی آباد رہے، اس کی فصل تباہ اور برباد نہ ہو، اس کی کھیتی کو آپ دیکھیں کہ جب کسان اپنی فصل کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ بہت محبت والی نظریں ہوتی ہیں، اس کو فکر ہوتی ہے اپنی کھیتی کی۔ تو جس طرح سے کسان اپنی کھیتی کی پروٹیکشن کرتا ہے، اسی طرح سے یعنی شوہر کو بھی کہا گیا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم کو ان کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، تم کو ان کو ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اور کھیتی کس لیے ہوتی ہے؟ جس میں سے پیداوار ہوتی ہے، فصل گرو ہوتی ہے، اس سے پھل ملتے ہیں، فروٹس ملتے ہیں، اناج ملتا ہے، یعنی کھیتی کا کام ہی ہوتا ہے، کھیتی اس وجہ سے ہوتی ہے اور کسان اس کو اس لیے سینچتا ہے کہ اس سے فصل پیدا ہو۔ تو شوہر اور بیوی کا تعلق بھی اس لیے ہے کہ جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، کہ نکاح کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتے رہیں، اور اس کا سب سے جائز اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے نکاح ہو اور پھر اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہو۔ تو اسی لیے کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہیں اپنے مستقبل کی فکر کرو، مطلب انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم پیدا تو کر دو بچے اور پھر ان کو کوئی صحیح تعلیم و تربیت نہ دو۔ تو لہٰذا تم اپنے مستقبل کی فکر کرو کہ بچوں کی تمہیں تعلیم و تربیت بھی کرنا ہے، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو ایسا سکھانا ہے کہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے لیے دعائے خیر کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور جو بے ایمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ پہلی بات تو قسم زیادہ کھانی نہیں چاہیے، یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر سچی قسم کھائی جائے تو پھر اس کو توڑنا تو اس کا کفارہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور قسم کا جو کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی بات کی قسم کھائی تھی تو پھر اس کا آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور کسی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کے سر کی قسم، بیٹے کے سر کی قسم یا کعبہ کی قسم، یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی تھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں ایلا کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے جب پڑھیں گے سورہ طلاق تو اس وقت ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کسی ناراضگی کی بنا پر الگ رہنے کی قسم کھا لے، یعنی 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، لیکن بس 4 مہینے تک اس کو اجازت ہے۔ تو شوہر اور بیوی یا بیوی کا شوہر سے الگ ہو جانا اور شوہر کا اس بات پر قسم کھا لینا کہ وہ بیوی سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھے گا، وہ ایلا کہلاتا ہے، اتنا بس ابھی یاد رکھ لیں آپ۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی رجعی طلاق کی بات کی جا رہی ہے. اگر طلاق دینا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ ایک طلاق دی جائے گی حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد. شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر ایک طلاق دے گا شوہر, اور وہ بیوی ساتھ میں 3 مہینے گھر کے اندر ہی رہے گی شوہر کے ساتھ, اور اس کے لیے خوب بناؤ سنگھار کرے گی تاکہ شوہر کا دل مائل ہو جائے اپنی بیوی کی طرف, اور ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پہلا شوہر زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا, اور یہ صحیح طریقہ ہے طلاق کا. اور اگر وہ طلاق دے چکا ہے ایک طلاق اور وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو 3 مہینے کے بعد وہ بیوی سے جدا ہو جائے گی اور خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. آپ کو 2 یا 3 بار طلاق بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں دونوں کبھی بھی ملنا چاہیں گے تو وہی پہلے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ, اور یہی صحیح طلاق کا مسنون طریقہ ہے. جو لوگ ایک ساتھ یہ کے بعد دیگرے 3-4 ایک ساتھ طلاق بول دیتے ہیں وہ گناہگار ہوں گے, وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے. اور طلاق کے بارے میں صحیح احکامات کا ہم کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم سب ضرور جانیں کہ ہندوستان میں آج کل اس کو ایک مذاق کا موضوع بنا لیا گیا ہے اور ہر چینل اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو خود ہی طلاق کے بارے میں احکامات معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے طلاق دینے کا, یا حدیث سے کیا طریقہ پتہ چلتا ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے, اور اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم دانہ موجود ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 بار ہے, یا تو پھر سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے, یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس سے میں سے کچھ واپس لے لو. البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجن کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو, اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. یعنی 2 بار رجعی طلاق ہو سکتی ہے, یعنی پوری زندگی میں 2 بار طلاقیں جب دی جائے گی تو رجوع کرنے کا حق باقی رہے گا شوہر کو. اور جو 3rd ٹائم جو طلاق دی جائے گی تو وہ 3rd ٹائم کی طلاق بائے نہ ہوگی, اس میں اب رجوع کا حق باقی نہیں رہے گا, اور حلالہ کروانا تو جائز ہے ہی نہیں بالکل کسی بھی طرح سے. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو 3rd بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی, الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. اب یہ بات کو لے کر حلالہ کروایا جاتا ہے, حالانکہ یہاں پر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے نیا نکاح. یعنی جو اگر ایک شوہر نے عورت کو طلاق دے دی اور وہ طلاق کے بعد وہ عورت اس سے چلی گئی, جدا ہو گئی, اور 3 طلاقیں ہو گئی آلریڈی, تو اب وہ عورت حلال نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے. تو اب وہ پہلا شوہر یہ کہ تم حلالہ کروا لو اور میرے پاس واپس آ جاؤ, تو یہ زنا ہوگا ایکچولی, اور حلالہ کروانا جائز نہیں. حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے, اور حلالہ کرنے اور کروانے والے کو اللہ کے رسول نے کرائے کا سانڈ کہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی ان کو ایسا مل جاتا کہ جس نے حلالہ کروایا ہو, اس کو وہ سنگسار کروانے کا حکم دیتے تھے. تو حلالہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کی طلاق ہوئی اور اس کے بعد خود بخود اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, اور دوسری جگہ بھی اس کی نہیں نبھ سکی, اور وہاں بھی جھگڑا ہوتا رہا, اور وہاں پر دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی, تب اس صورت میں وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی, دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن پری پلانڈ نکاح کرنا وہ اسلام میں جائز نہیں, اس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے اور وہ ممنوع ہے, حرام ہے. تو اگر وہ اسے طلاق دے دے, تب اگر پہلا شوہر یا عورت دونوں یہ خیال کرے کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو, یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی غرض سے انہیں نہ روکے رکھنا, یہ زیادتی ہوگی, اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ, بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی اس کا احترام ملحوظ رکھو, اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں, تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرے وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈر اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے لوگ اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت ہر حال میں گزارنی ہے، اور وہ گھر میں رہے گی اور کوئی زینت اختیار نہیں کرے گی، اور اس کا کہیں اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوم للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کے جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں صلاۃ الوسطی سے مراد مفسرین کہتے ہیں اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بدمنی کی حالت ہو، خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میں اثر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسموں کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہوتے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کر اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔